السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور موجود خواتین، سورہ انبیاء کے الحمدللہ ہم دو حصے مکمل کر چکے ہیں. پہلا حصہ مشتمل تھا 47 آیات پر، جن میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، آخرت، رسالت، ان تینوں کے بارے میں ہدایات تھی. دوسرا حصہ وہ آیت نمبر 48 سے لے کر اور آیت نمبر 92 تک ہم نے پڑھا، آیت نمبر 93 تک. اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کے واقعات قصص النبیین کے اسلوب میں بیان فرمائے. اب اس سورت کا آخری حصہ ہے، آخری رکوع ہے، جس میں غالب مضمون ایمان بالآخرت کا ہے. فرمایا فمن یعمل من الصالحات، جس کسی نے بھی عمل کیا اچھا، وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو. یہ مضمون اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. نمبر ایک، وہ مسلمان ہو، یعنی ہر رسول پر ایمان رکھتا ہو، اور نمبر دو، اس کا عمل اللہ کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو. رسالت پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، اور مراد اللہ اور آخرت پر ایمان کا اخلاص، کہ اس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں، آخرت میں مطلوب ہو. اللہ تعالی ہمیں اسی نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، بس جس کسی نے اچھا عمل کیا اور وہ مومن بھی ہے، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی جو بھی کوشش ہوگی، صحیح ہوگی، جہد ہوگی، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں کہ کون سا شخص کیا عمل کر رہا ہے. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا، اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صرف ایک ہی موقع دیا ہے، اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. کوئی سپلیمنٹری امتحان کا امکان نہیں، کوئی تلافی کا امکان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت جو موقع ملا ہوا ہے، مولت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وحرام علی قریۃ اہلکناہا، حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی یہ قرب قیامت کی آخری نشانی ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اس کے بعد پھر اس دنیا کی بساط میں بیٹھ دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت برپا کر دیں گے. تو پھر وہ قیامت میں پھر سب نے دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ پھر سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو اس وقت تو پھر تمام انسان اور ہر وہ بستی بھی جس کو اللہ نے ہلاک کیا، اس بستی کے لوگ بھی اٹھ جائیں گے. لیکن دنیا میں دوبارہ آ کر عمل کا موقع پھر کسی کو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. یہ میں نے آپ کو مسلم شریف کی روایت بتائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجے گا اور ان کے ذریعے سے یہودیوں کا استحصال ہوگا، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصے امن و امان پھر قائم ہوگا دنیا میں، شریعت کا نفاذ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ الغار ہوگی یاجوج اور ماجوج کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر اور تھوڑ پہاڑ کی طرف چلے جائیں، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل کر کتنا فساد بچائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور پھر قیامت واقع ہو جائے گی. تو یہ بالکل سمجھے کہ اس دنیا کا اینڈ ہے جبکہ یاجوج ماجوج کی یلغار ہونی ہے. اور ایک رائے ہے اس بارے میں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ ایک زبردست جنگ ہونی ہے عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی. اس کی بھی احادیث میں خبر ہے کہ رومی تمہارے خلاف 12 جھنڈے لے کر اور وہ حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے تلے ان کے 12,000 جھنڈے لے کے تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے تلے ان کے 12,000 سپاہی ہوں گے. اور میں تو اس وقت جو منظم پھر سے ہو رہا ہے وہ اصل میں صاف انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارا اصل دشمن یہ فنڈامنٹلزم ہے جو اسلام کے اندر ہے، یعنی ہمیں اسلام کی بنیاد پرستی سے خطرہ ہے. تو ایک بڑی زوردار جنگ ہونی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر پھر یہ عیسائی یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر مل کر جو اصل نوع انسانی کے دشمن ہیں یہود، ان کے خلاف مل کر مشترکہ جنگ ہوگی. اس دوران چین اور روس یہ دونوں ملک لا تعلق رہیں گے. اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آخر میں پھر ان دونوں ممالک کے لوگوں کا خروج ہوگا. اس لیے کہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت یاسر جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل میں سے ہیں، اور ان کی نسل ہے جو شمالی اقوام کہلاتی ہیں. انہیں میں یورپین بھی ہیں، انہیں میں چائنیز بھی ہیں، انہیں میں رشینز بھی ہیں. تو واللہ عالم، یعنی آخری یلغار پھر ہونی ہے ان رشینز اور چائنیز کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت آئے گی واللہ عالم. تو فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدبی ینسلون، اور وہ ہر اونچان سے لڑکتے ہوئے پھسلتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے. یعنی جو زمین کا بلند حصہ ہے اس بلند حصے سے وہ نیچے اتر کر میدانی علاقوں میں آ جائیں گے. وقت رب الوعد الحق، اور پھر قریب آگے آ جائے گا وہ سچا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ جو اللہ نے کر رکھا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ قیامت واقع ہوگی تو اس روز نگاہیں پتھرا جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا، اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی، قد کنا فی غفلت من ھذا، ہم اس آخرت کے حوالے سے، قیامت کی تیاری کے حوالے سے غفلت میں تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو تھے ہی ظالم. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ان سے کہا جائے گا کہ بے شک تم بھی اور وہ بت جن کی تم پوجا کرتے تھے، یا وہ روحبان اور احبار کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا، حلال و حرام کا اختیار تم نے ان کو دے رکھا تھا، یا وہ شیاطین کہ تم جن کی پوجا کرتے تھے، فرمایا بے شک تم بھی اور تمہارے وہ معبودان باطل بھی، تما تعبدون من دون اللہ، اور وہ کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، حسب و جہنم، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. انتم لہا واردون، اور تم سب اس جنت میں، اس جہنم میں وارد ہونے والے ہو، آنے والے ہو. لو کان ہاؤ لائے آلیہ، اگر یہ واقعی معبود ہوتے، یہ بت واقعی معبود ہوتے، یہ شیاطین واقعی معبود ہوتے، یا یہ احبار اور رہبان جن کو تم نے رب بنایا تھا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے ماں بھرا دوہا تو وہ جہنم میں آ کر نہ گرتے، وہ کل سیاہ خالدون اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لہم سیاہ ذفیر وہاں پر ان کے لیے ہوگا چیخنا اور پکارنا، وہم سیاہ لا یسمعون اور وہاں پر وہ کوئی بھی بات سن نہ سکیں گے، اس کے برعکس ان الذین سبقت لہم من الحسنى اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بھلائی طے کر دی ہے، اولئک انھا مبعدون وہ لوگ اس جہنم سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں انہیں میں شامل فرمائے، لا یسمعون حسیسہا وہ اس جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون اور وہ اپنے جی کے جو دلچسپی کے کام ہوں گے، جو جی کے ان کے مزے ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی، وتتلقاہم الملائکہ اور فرشتے آ کر ان سے ملیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون اور فرشتے آ کر ان سے کہیں گے یہ ہے وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، آگے چل کر الفاظ آئیں گے فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی اور ہم تمہارے ساتھ ہیں آج اس آخرت میں بھی، تو ھذا یومکم الذی کنتم توعدون یہ ہے وہ تمہارا دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب اور اس وقت ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتابوں کے تمار کو لپیٹا جاتا ہے، اس وقت تو کتابیں ہماری بائنڈنگ کی صورت میں ہوتی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کاغذ کے اوپر تحریر لکھی اس کے ساتھ دوسرا کاغذ چپکایا اور اس پہلے کاغذ کو لپیٹ دیا، رول کر دیا اس کو، اس کے ساتھ کاغذ چپکایا اس پر لکھا، پھر اگلا کاغذ چپکایا، پھر اس کو بھی ساتھ رول کر دیا، وہ اس طرح سے پورے تمہار کاغذوں کے تحریر کے لپیٹ لیے جاتے تھے، تو فرمایا جس طرح یہ کتابوں کے تمہار لپیٹے جاتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کی بساط کو رول کر دے گا لپیٹ لے گا، یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نوعی جیسے ہم نے پہلی بار بنایا تھا مخلوق کو اسی طرح سے ہم دوبارہ اس کو لوٹائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، وعدہ علینا یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، انا کنا فاعلین اور بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں، ایسا ہم کر کے رہیں گے، اب اس کے بعد بڑا اہم مضمون آ رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایک حوصلہ افزائی عطا فرما رہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور ہم نے اس سے پہلے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، من بعد الذکر نصیحت کے بعد کیا بات لکھ دی تھی، اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک زمین کے وارث بالآخر بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، یعنی بالآخر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک مرتبہ حکومت قائم ہوگی، اس حکومت کے قیام کے بعد پھر جب زوال آئے گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی، تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اللہ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہونی ہے، اس کی خوشخبری بھی اللہ کے رسول نے اپنی ایک حدیث میں جو مسند احمد میں ہے حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، آپ نے اس حدیث میں پانچ ادوار کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ رہے گی، اس کے بعد اللہ اس کو اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا، خلافت قائم ہوگی اسی نہج پر جس نہج پر کے دور نبوت میں حکومت تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ جب تک چاہے گا وہ رکھے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد آئے گی ایک ایسی بادشاہت جو کاٹ کھانے والی ہوگی، ملکن عاجزن اور اس میں تم آپس میں بھی لڑو گے، فرمایا جب تک اللہ چاہے گا وہ بادشاہت رہے گی پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس پہ اشارہ گویا دور بنو امیہ اور دور بنو عباس کی طرف ہے کہ جس میں بادشاہت تو تھی لیکن آپس میں بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوتی رہی، کربلا کا واقعہ ہوا، واقعہ ہررا ہوا، اس کے بعد فرمایا کہ پھر تم پر آ جائے گی بادشاہت ملکن جبریل مجبوری کی بادشاہت غلامی، تم کسی اور قوم کے غلام بن جاؤ گے، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر دوبارہ خلافت قائم ہوگی، ثم سکتا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم چار ادوار کو دیکھ چکے ہیں، دور نبوت گزر گیا، دور خلافت گزر گیا، ملکن عاظن کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور گزر گیا، غلامی کا دور کسی حد تک گزر گیا ہے، کچھ ابھی باقی ہے، اور آئندہ دور انشاءاللہ پھر دوبارہ خلافت کا ہے. اس کی بشارت ہمیں دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لگتے آ سکتا نہیں، محب حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آپ جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ وقت ان شاء اللہ آئے گا. فرمایا ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کے بعد، یاد دہانی کے بعد، کہ بے شک زمین کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے، عباد الصالحون، انا فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، اور بے شک اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، میرے ان بندوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، کہ وہ مطمئن رہیں، ان کی محنتیں رائدہ نہیں جائیں گی، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. اگر ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ نہ بھی ہوا، تو بالآخر یہ محنتیں برابر ہوں گی، اور ایک نیک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا. بے شک اس میں ایک پیغام ہے میرے ان بندوں کے لیے جو میری بندگی کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں شامل فرمائے. وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، یہ ہے بڑی عظیم آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، اور ہدایت سب سے بڑی رحمت ہے. اگر ہدایت پر عمل ہو تو دنیا میں بھی جنت بن جائے، دنیا میں بھی ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر اس کی آبرو محفوظ ہو جائے، اور آخرت میں بھی اس ہدایت کی وجہ سے ہی نعمتیں ملیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت پر عمل ہو تو ہمارے بہت سارے بوجھ ختم ہو جاتے ہیں. آج خوشی کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے ہم نے بہت ساری خام خائی کی رسمیں اپنے گلے میں شوق کے طور پر ڈال لی ہیں، غمی کے موقع پر خام خائی سے ہم نے بہت ساری بدعات اور خرچے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں. اگر اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل ہو تو یہ ساری کے سارے مصیبتوں سے جان چھوڑ سکتی ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت ہیں، انہوں نے آ کر یہ سارے غلط قسم کے بہم اور غلط قسم کے رسومات، ان سب کے بوجھ ہمارے گلوں سے ہٹا دیے تھے، ہم نے دوبارہ اپنے گلوں میں ڈال دیے. اور سب سے بڑی اللہ کے رسول کی رحمت کیا تھی؟ انسان کے لیے اصل رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو اس کی ضرورت کو پوری کر دے. آپ کو شدید پیاس لگی ہے اور کوئی اس وقت آپ کو گرم لباس دے دے تو آپ کہیں گے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس وقت پانی کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پانی مل جائے وہ پانی آپ کے لیے اس وقت رحمت ہے. اور اگر آپ سردی سے کانپ رہے ہیں اس وقت آپ کو پانی پیش کرے آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے تو گرم لباس چاہیے. تو جو چیز آپ کی ضرورت پوری کرے وہ رحمت ہے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس وقت نو انسانی کی ضرورت یہ کارلانہ نظام، اس لیے کہ بادشاہوں اور جاگیرداروں کے زیر اثر نو انسانی ظلم کی چکی میں پس رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اور بالآخر آپ نے اپنا بھی خون دے کر اور اپنے پیارے پیارے ساتھیوں کے لاشیں دے کر بالآخر دنیا میں عادلانہ نظام قائم کیا اور نو انسانی کو ظلم کی چکی سے آزاد کرا دیا. تو اس دنیا میں آپ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ایک عادلانہ نظام کا قیام. الحمدللہ کہ وہ نظام قائم ہوا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دوبارہ انشاءاللہ قائم ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی ہے. تب اللہ کے رسول کی شان رحمت پوری طور پر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوگی، زور پذیر ہوگی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف یہ بات کہی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود. فہل انتم مسلمون، تو تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں؟ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے، تمہارے لیے سکون اسی میں ہے، تمہارے لیے آخرت کی بھلائیاں، دنیا کی نعمت اسی میں ہے کہ تم اپنا سر اس کے احکامات کے سامنے جھکا دو فہل انتم مسلمون، تو تم اس کی پروردگاری اختیار کرنے والے ہو کہ نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم رخ پھیر لو، فَقُلْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ میں نے تمہیں بالکل برابر برابر خبردار کر دیا، میں نے برابر برابر تم پر پیغام پہنچا دیا، یعنی میں نے تم تک پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی گئی تھی، آیا وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے اس بات کو بھی جو کہ پکار کر کی جائے، باوازیں بلن کی جائے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ جو تمہیں مہلت دی گئی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیا، تم نے اللہ کی عبادت سے اس کی فرمانبرداری سے رخ پھیر لیا، تمہیں جو مہلت دی گئی ہے، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہو، کہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم سدھر جاؤ. وہ متاؤ دے رہی، اور یا پھر ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہو، فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا ایک سامان ہو، کہ ٹھیک ہے کچھ عرصے اور عیش کر لو، کچھ عرصے اور اپنی حسرتیں پوری کر لو، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے جو بھی کرتوت ہیں ان کا اللہ پورا پورا حساب چکا دے گا. وہ نادری، میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ممکن ہے شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو. وہ متاؤن، اور فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہو، الہیم، ایک مدت تک. قال ربکم بالحق، یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں بیت وقت اللہ کے رسول کا خطاب رب سے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہے، اور ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے تھے. فرمایا قال ربکم بالحق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے رب، تو فیصلہ فرما دے حق کے پاس. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور رب دستور کا رب ان کی طرف ہے جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے تھے. وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، علی ما تصفون، اس جھوٹ کے مقابلے میں، اے کافروں جو تم گھڑ رہے ہو. سورۃ الحج، یہ سورت قرآن مجید کی اس اعتبار سے کیا امتیازی سورت ہے کہ اس کو برزخی سورت کہا جاتا ہے. اس سورت کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا مدینے میں نازل ہوا. گویا نہ یہ سورت پوری طرح سے مکی ہے، نہ پوری طرح سے مدنی ہے، بلکہ یہ کہ برزخی سورت ہے. اس میں کچھ مضامین آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں اسی طرح سے ایمانیات کی بحث ہے جو کہ مکی قرآن کا مضمون ہے، اور اسی سورت میں پھر آپ کو ایسے مضامین بھی ملیں گے کہ جو احکامات شریعت سے متعلق ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات مدینے میں نازل فرمائے. اس سورت میں جو پہلی 24 آیات ہیں ان کا موضوع ہے ایمان بالآخرت. اس کے بعد پھر آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حج اور قربانی کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہمیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 48 سے لے کے آیت نمبر 41، یہ وہ آیات ہیں جو کہ ہجرت کے سفر کے دوران اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو بھی کفار کے خلاف اللہ نے جنگ کی اجازت دے دی. اس کے بعد آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 72 تک، مشرکین مکہ کے ساتھ ایک بحث، ایک ان کے ساتھ رد و قطع، ان کے ساتھ ایک کشمکش، اس کا بیان ہے. اور اس کے بعد اس سورت کا آخری حصہ ہے، آخری رکوع ہے، آیت نمبر 73 سے لے کے 78 تک، جو پورے قرآن مجید میں قرآن حکیم کے دعوت کے موضوع پر انتہائی ایک جامع مقام ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے. اللہ تبارک و تعالی جو قیامت کا ظہور فرمائیں گے، اصل میں اس کے 3 مرحلے ہیں. قیامت اصل میں کہتے ہیں آخری مرحلے کو، جبکہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، قیام کھڑے ہونا، ورنہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اس کو کہا جاتا ہے نفخۃ الصاعقہ، اس سور پھونکنے کی جو آواز ہوگی اس کی وجہ سے ایک بڑی زبردست گھبراہٹ جو بھی اس وقت لوگ موجود ہوں گے ان پر طاری ہوگی. وہ گھبراہٹ کیا ہوگی اس کا ذکر ابھی یہاں سورہ حج میں آ رہا ہے. یہ گھبراہٹ کب تک جاری رہے گی اللہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی, اس کو کہتے ہیں نفخت الصاف, جس کا ذکر آگے چل کر سورہ زمر میں آئے گا. اور اس وقت پھر جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے زمین پر وہ سب قسم مر جائیں گے, سب قسم ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی, یہ کہلاتا ہے نفخت القیامہ. اور اب جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک, وہ سب کے سب انسان دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہ ہے اصل میں قیامت کھڑا ہونا. اب یہاں پر اس پہلے نسل کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی شے ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اپنے دودھ پینے والے بچے کو. ماں کو شدید محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے, اور اس محبت کی شدت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جبکہ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے, یعنی وہ پوری طرح سے ہر اعتماد سے ماں کا محتاج ہوتا ہے. تو اتنی شدید محبت بھی اس وقت ایک عورت چھوڑ دے گی, گھبراہٹ ایسی ہوگی اس گھبراہٹ کی وجہ سے. تم دیکھو گے اس روز ہر بھالو کلو مرضعت عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی, بھول جائے گی اس کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے. وتضع کل ذات حمل حملها, اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. حمل اس کی بہت حفاظت کرتی ہے ہر مادہ, لیکن ایسی گھبراہٹ تاری ہوگی کہ وہ اپنے حمل کو خود سے پھینک دیں گی. وتر الناس سکارا, اور لوگ تمہیں نظر آئیں گے مدہوش, دیوانے, پاگل. وما ہم بسکارا, حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, اور لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو بہت ہی شدید ہے. اس کا تھوڑا سا نقشہ اس وقت ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا میں آفتیں آتی ہیں. جب زلزلہ آتا ہے, جب کوئی ایسی آفت آتی ہے, تو کس طرح سے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے. ہر آدمی دوسرے کو بھول جاتا ہے, اپنی جان بچانے کی فکر میں دوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر یہ بے چینی, یہ افراتفری, یہ اس وقت پیدا ہوگی جبکہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سور میں پھونک مارنے کا حکم دیں گے فرشتے کو. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے. اور یہاں پر اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ بحث کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. اگلی آیات یہ واضح کر دیں گے. جھگڑا اصل میں یہ ہے, بار بار مشرکین مکہ کہتے تھے آئزہ متنا وکنہ قرآب و عظام آئینہ لمبوسون, کیا ہم جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے, کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو فرمایا ومن الناس, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے, من یجادل فی اللہ بغیر علم, جو اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, قیامت برپا کرنے پر قادر ہے, وہ اس کے بارے میں بغیر کسی علم کے, بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں. ویتبع کل شیطان مرید, کردار کا عالم یہ ہے کہ وہ پیروی کرتا ہے ہر کرتوت شیطان کی. اس لیے نہیں چاہتا کہ قیامت آئے اور مجھ سے میرے کرتوتوں کی بات پر سو. قیامت کا انکار وہی کرے گا کہ جو خود پوری طرح سے دنیا داری کے اندر, جھوٹ کسوٹ کے اندر, گویا شیطان کی پوری طرح سے اس کا ایک ایجنٹ بن کر اس کی پیروی کر رہا ہو. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھ سے میرا حساب کتاب ہو کہ تم نے سب کچھ کیوں کیا. اس لیے وہ آخرت کا باتیں بادل موت کا انتظار کرتا ہے. فرمایا کردار کا عالم یہ ہے ویتبع کل شیطان مرید, وہ پیروی کرتا ہے ہر کرتوت شیطان کی. کتب علیہ, اور شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے, انہ من تبلاہ, کہ جس کسی نے بھی اس شیطان کو دوست بنایا, فانہ یضلہ, وہ شیطان اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا, وہ یہدی, اور اسے ہدایت دے گا, اس کی رہنمائی کرے گا. کس طرح ہدایت دے گا, کہاں رہنمائی کرے گا, الی عذاب السعیر, دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے شیطان کے حملوں سے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں, اور یہ جو کفار کا اعتراض ہے کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائے دوبارہ زندہ کیا جائے, ان کا یہ اعتراض باطل ہے. اب اس کے لیے پہلے مثال تو دی جا رہی ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے, جو ہوتی ہے رحم مادر میں مکمل ہوتی ہے 9 مہینے میں. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے شک میں ہو, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ, تو ذرا غور تو کرو ہم نے تمہیں بنایا تھا مٹی سے. پہلے انسان کی تخلیق, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مٹی سے ہوئی ہے. ثم من نطفة, پھر ہم نے تمہیں بنایا نطفے سے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اب جو ان کی نسل آگے چلی ہے وہ چلی ہے پھر نطفے سے. ثم من علقة, پھر علقہ سے. علقہ اصل میں کہتے ہیں زائگوٹ کو, اور قرآن مجید میں اس کے لیے اصطلاح آتی ہے نطفة امشاج, ملا جلا نطفہ, مرد کا اسپرم اور عورت کی طرف سے اوبم, یہ جب دونوں ملتے ہیں تو جو چیز وجود میں آتی ہے اسے کہتے ہیں زائگوٹ, اور اسی کو عربی میں کہہ دیتے ہیں علقہ. کیوں کہتے ہیں علقہ؟ اس لیے کہ یہ رحم مادر میں جا کر اور یہ زائگوٹ لٹک جاتا ہے, رحم مادر کی دیوار سے چپک کر لٹک جاتا ہے, معلق ہو جاتا ہے, اور پھر متعلق ہو کر رحم مادر کی دیوار سے اور خون چوس چوس کے اور اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں پہلا بنایا مٹی سے, پھر تمہیں بنایا نطفے سے, پھر تمہیں بنایا علقہ سے, یعنی ملے جلے نطفے سے, زائگوٹ سے. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, اب یہ اگلا مرحلہ ہے. اب وہ زائگوٹ تبدیل ہوتا ہے ایک بوٹی میں, اس بوٹی پر ابتدا میں نقش و نگار نہیں ہوتے, اور اس کے بعد پھر اس پہ نقش و نگار آ جاتے ہیں, وضاحت ہو جاتی ہے بالکل کہ جو ہے وہ کس طرف چہرہ ہے, کس طرف پیر ہے, ہاتھ کس طرف جا رہے ہیں. تو فرمایا ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, اور پھر اس بوٹی سے کہ جس پر نقشہ بنا ہوا ہے اور وہ جس پہ نقشہ بنا ہوا نہیں ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں. یہ آیت اور آگے چل کر اسی طرح کی آیت اگلی سورت سورہ مومنون میں آئے گی. ایک امریکہ میں پروفیسر ہیں کینیڈا میں, ڈاکٹر کیتھ ایلبورٹ, انہوں نے اپنی کتاب میں, حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے وہ, اللہ انہیں ہدایت دے, لیکن اپنی کتاب میں ان دونوں آیتوں کو شامل کر کے ان کا ترجمہ لکھا, اور کہتے ہیں کہ واقعتاً حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے 1400 سال پہلے کی کتاب میں انسان کی تخلیق کے بالکل صحیح مراحل لکھ دیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ سا ہے, لیکن اس کے باوجود بدقسمتی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. اور ڈاکٹر مورس بکائی نے بھی اس آیت کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ واقعتاً قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, ورنہ اس وقت تو کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ رحم مادر میں وہ تجزیہ کر سکے کہ بچے کی تخلیق کن کن مراحل سے ہو کر مکمل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا مٹی سے, پھر نطفے سے, پھر اس کے بعد علقہ سے, یعنی جمع ہوا خون یا زائگوٹ, اور اس کے بعد ایسی بوٹی سے کہ جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بنے ہوئے نہیں ہوتے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم تمہارے لیے بات کو واضح کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں ٹھہرا دیتے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ 3 مہینے کے اندر ہی بچے میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے یہ قدرتی نظام ہے کہ رحم جو ہے وہ عمل گر جاتا ہے, صرف وہی بچہ 3 مہینے سے آگے پھر چلتا ہے کہ جو 3 مہینے تک پوری طرح سے صحیح و سالم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اس کے بعد اگر بچے میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی والدین کا قصور ہوتا ہے, ماں کا, تو اس نے کوئی بے احتیاطی کر لی, کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس کا منفی اثر بچے پر ہو گیا. ورنہ یہ ہے کہ اگر 3 مہینے سے پہلے ہی بچہ معذور پیدا ہونے کا امکان ہو, کوئی ڈیفیکٹ ہو, تو وہ رحم وہ حمل وہ خود بخود گر جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم پھر جس کو چاہتے ہیں ہم اسی کو رکھتے ہیں یوٹرس میں, رحم مادر میں, ایک معینہ مدت تک کے لیے. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں, صحیح سالم بچے کی صورت میں. ثم لتبلغوا اشدکم, اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کو, اپنی مضبوطی کی عمر کو اپنی جوانی کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور خود تم میں سے وہ ہیں جو کہ اس سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وفات دے دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے پھر کچھ وہ ہیں جو پہنچتے ہیں ایک نکمی عمر تک. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ اب سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جان سکتا، کچھ نہیں جان سکتا، یعنی پھر ایک زوال آ جاتا ہے. بہت کچھ سیکھا لیکن اس کے بعد بوڑھا ہوا، گوا ضعیف ہوئے، حافظہ کمزور ہوا، اور اب وہ سب کو جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس عمر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے. یہ تو مثال کی پہلے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے قدرت کا شاہکار کہ ایک پانی کی بوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا دیا. یہ تو مثال آپ کہہ سکتے ہیں زولوجی کی، کیا دوسری مثال بہت نیکی ہے. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ بالکل بجھی ہوئی پڑی ہے، ویران پڑی ہے، خشک پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم نے اس پر نازل کیا پانی جس سے اس میں حرکت پیدا ہوئی، وہ جو ہے وہ تازہ ہوئی، اس میں حرکت پیدا ہوئی، وَرَبَتْ، اور پھر وہ ابھر کر اوپر آئی، سبزہ اوپر آ رہا ہے، گویا زمین اوپر آ رہی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین نے اگائی ہر طرح کی رونق کی چیزیں. یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، ورنہ زمین تو بالکل خشک اور ویران پڑی تھی، اس پر کوئی رونق نہیں تھی. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اندر بیج موجود تھے سبزے کے، اور ان میں سے اللہ نے سبزے کو اگایا. اب فرمایا کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے نطفے سے، کیا دوبارہ بنانے پر قادر نہیں؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب تمہیں اس لیے بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا اصل حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ لازمًا زندہ کرے گا ان کو جو قبروں میں ہیں. دوبارہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور پھر بھی لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کی دلیل کے. کوئی اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دلائل سے دلائل دے رہا. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو بڑا مظلوم موضوع ہے اسلام. جو بھی شخص کسی موضوع پر بحث کرے گا تبھی کرے گا جبکہ اس کے پاس اس موضوع کے حوالے سے کوئی علم ہو. اور ہمارے ہاں بڑے بڑے دانشور پڑھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے قرآن مجید پورا پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، نہ ان کی کوئی نگاہ حدیث کے ذخیرے پر ہے، لیکن ان کے اپنے فلسفے ہیں اسلام کے حوالے سے. اور لہٰذا ہر آدمی کو انہوں کا فلسفہ اور اپنی رائے وہ اسلام کے بارے میں پیش کر رہا ہوگا. اس معنی میں واقعتا اسلام ایک بڑا مظلوم موضوع ہے کہ ہر آدمی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنے پاس نظریں ضرور گھڑ کر رکھتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کو دلیل بنا کر. کردار کا عالم اس کا اصل میں یہ ہے ثانیہ اتحی ذلہ ان سبیل اللہ، وہ اپنا رخ اصل میں پھیرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو تصورات ہیں ان سے رخ پھیرتا ہے. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے بچائے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو بھٹک چکا ہے. ہم نے پڑھا شروع کی آیت میں کہ یتبع کل شیطان مریض، خود تو پیروی کرتا ہے سرکش شیطان کی. اب وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنا لے. تو فرمایا کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے اس طرح کے اعتراضات کر کے. لہو فی الدنیا خزیون، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اعتراضات کریں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اسے روز قیامت جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ کمائی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تو وہ شخص ہے جو کہ انکاری ہے کافر. اب ایک وہ شخص ہے جو منافق ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے مومن کا ذکر آ جائے گا, اب منافق کا ذکر. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے, لیکن اللہ ہر کنارے کنارے رہ کر ذرا پیچھے پیچھے ہٹ کر بچ بچ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ, تو اگر اسے کوئی بھلائی مل جائے تو بہت مطمئن ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ, اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے, کوئی قربانی دینی پڑے مال اور جان کی, تو وہ ایک دم اپنے منہ کے اپنے منہ پر یعنی وہ پلٹ جاتا ہے اپنے منہ پر, وہ اپنا رخ وہ پھیر لیتا ہے. یہ اصل میں ایک کردار ہے جو آپ کو دنیا میں نظر آئے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے تیار, اس لیے کہ نماز سے سکون ملتا ہے, روحانیت ملتی ہے, لیکن دین کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں ہے. دین کو وقت دیں گے تو کاروبار میں سے وقت نکالنا پڑے گا یا اپنی اور مصروفیات چھوڑنی پڑے گی. تو صرف اس حد تک کہ جس تک انہیں حد تک انہیں کو فائدہ حاصل ہو, اس حد تک تو وہ دین پر عمل کرنے کو تیار ہے. سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, حرام خوری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کاروبار میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے تیار نہیں ہے, روزہ رکھنے کو خاتون تیار ہے لیکن پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے, ڈرامے اور فلمیں بہودیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ایک کلچر بن چکا ہے, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتے, وہ تو زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے. اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتے ہیں بھائی یہ تو نیسسری ایول ہے, بس اب کیا کریں گے, اب یہ تو جو ہے وہ, اور خاص طور پر غصہ اس وقت آتا ہے جب کہتے ہیں کیا کریں گے, اگر اپنے گھر پہ ٹی وی نہیں ہوگا تو بچہ پڑوسی کیا جائے گا, لہٰذا اس لیے ہم نے لا کر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے ہار نہ جائے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے زہر دینا ہے, پڑوسی زہر نہ دے اپنے ہاتھ سے خود زہر دیں گے. تو یہ سب ہمارا حال ہے کہ کچھ باتیں دین پر عمل ہو رہا ہے اور کچھ باتیں دین کی ہیں ان سے بالکل پہلو چاہیے. تو فرمایا کہ یہ کردار کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے لیکن کنارے کنارے رہتا ہے. نکاح پڑھوا لیں گے مولوی صاحب کو بلا کر مسنون خطبہ ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد ساری فضول رسومات ہوں گی, مہندی بھی ہوگی, مائیوں بھی ہوں گی, گانے بھی ہوں گے, بیوٹی پارلر میں جا کے اور پیسہ بھی برباد ہوگا, باقی سارے غلط کام ہوں گے, لیکن ویڈیو فلمیں بھی بنیں گی, پردے کے احکامات کی درجیاں بھی پھیریں گے, لیکن نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو بلائیں گے اور وہ آ کے مسنون عربی کا خطبہ پڑھیں گے. یہ ہمارا حال ہے. فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے لیکن کرتا کیسے, ذرا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اگر کوئی فائدہ نظر آئے تو فوراً اس سے بہت خوش ہوگا, ایک مطمئن ہوگا, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے, قربانی دینی پڑے اپنی خواہشات کی, اپنے روپے پیسے کی, اپنے وقت کی, تو پھر وہ پلٹ جاتا ہے اپنے رخ پر, اپنے چہرے پر. خسرت دنیا بن آخرہ, دنیا میں بھی خسارے میں گیا, آخرت میں بھی خسارے میں گیا. دنیا میں اپنی حضرت پورے نہیں کر سکا, اگر تو کھلم کھلا کافر ہو جاتا تو پھر جو مرضی کرتا, کم از کم دنیا میں تو عیش کرتا نا, لیکن یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک لیبل لگا رکھا تھا اسلام کا, تو یہاں پر بھی پوری طرح سے کھل کھیل نہیں سکا, اور اس کے بعد آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, اپنی خواہشات نفس کی اطاعت. یہ اللہ کی اطاعت ہے, یہ میری چوائس کی اطاعت ہے کہ یہ حکم جمعے کا بڑا آسان ہے, میں یہ کچھ برا کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا, میں رمضان کا ایک مہینہ ہے نماز پڑھنے کو میں تیار ہوں, اس لیے کہ ایک ہی مہینہ ہے, لیکن اس کے بعد جیسے ہی سوال آئے گا اس کے بعد دوبارہ مسجد سے آئے گا. تو یہ اصل میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے, اس شخص کا معبود اللہ نہیں ہے, اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے. تو فرمایا دنیا میں بھی خسارے میں رہا, آخرت میں بھی خسارے میں رہا, ذالک ھو الخسران المبین, اور یہ بڑا واضح خسارہ ہے, یہ بڑا کھلم کھلا خسارہ ہے. اب ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت میں نجات کے لیے پھر شارٹ کٹ بھی ڈھونڈتے ہیں, ان کا ضمیر بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش نہیں کرے گا. کیوں؟ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو, تم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو, تم اللہ کی کچھ باتیں مانتے ہو اور کچھ باتیں تم اللہ کی نہیں مانتے ہو. تو اب ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ غلط اور جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہیوں کے اندر پڑتے ہیں کہ چلو کسی اور کا سہارا ہو جائے اور اس کے ذریعے سے شفاعت ہو جائے, اس کے ذریعے سے اللہ کیا بخشش ہو جائے. تو فرمایا انہیں کے بارے میں فرمایا یدعو من دون اللہ, وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے ان کو, مالا یضرہ ومالا ینفعہ, کہ جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ذالک ھو الضلال البعید, اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, وہ بلاتا ہے اس کو کہ جس کا نقصان قریب ہے اس کے نفع کے مقابلے میں. جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا کسی اور کے نام کے نظر و نیاز کی، کسی اور کے مزار پر حاضری کی بڑی امید کے ساتھ کہ یہ ہماری بخشش کرا دیں گے، ان کے اس میں شریک ہو رہا ہے، تو گویا شرک کر کے اس نے اپنے آپ کو نقصان میں تو مبتلا کر ہی دیا. اب فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو پھر آخرت میں ہے نا، لیکن نقصان تو اس کا فوری ملے گا کہ شرک کے گناہ میں وہ ملوث ہو گیا. فرمایا اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع کے مقابلے میں. لبیک المولا بہت ہی برا دوست ہے اس طرح کا، یعنی جس کو اس نے دوست بنایا وہ دوست بہت برا ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ فوری طور پر نقصان سے دوچار ہوا. وہ لبیک العشیر، اور وہ یقیناً اور وہ بہت ہی برا رفیق ہے اور ساتھی ہے. اب اس کے بعد تیسرا کردار بندہ مومن کا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اس کے ساتھ اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمایا. اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بظاہر مشکل آیت آ رہی ہے. فرمایا من کانا یظنو، جو کوئی بھی یہ خیال کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فل یمدد بسبب الی السماء، اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی تان لے آسمان کی طرف، ثم یقطع، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فل ینظر، اور پھر یہ دیکھے، ہل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ آیا اس نے جو تدبیر یہ کی ہے، اس نے اس کی تکلیف کو، اس کی جلن کو، اس کی پریشانی کو دور کیا کہ نہیں کیا. بہت پریشان ہے، مایوس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ رسی تانو آسمان کی طرف، جب رسی تن جائے پھر اس کو کاٹ دو. کیا یہ رسی کاٹنے سے تمہارا مسئلہ حل ہوا؟ کیا تمہاری وہ پریشانی دور ہوئی؟ یہاں پہ اصل میں رسی سے مراد ہے امید کی رسی. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت امید کی رسی کو تانے رکھے، اور کبھی بھی اس امید کے دامن کو، اس رسی کو نہ چھوڑے. مایوسی کی وجہ سے انسان خام خواہ اپنے آپ کو ہلکان کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے، اللہ کیا اندھیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا. اس لیے فرمایا، اس سے پہلے ہم پڑھا ہے سورہ یوسف میں، کہ مایوسی کفر ہے، کیسی ہی مشکل صورت حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید کا دامن ہمیشہ وابستہ رکھا جائے. ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے. اور اس بات کہتا ہے کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفا ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں، نا امیدی زوال علم و عرفا ہے. اس کی وجہ سے انسان اپنی صلاحیتوں کو بھی کھو دیتا ہے، کبھی مایوس نہ ہو. لا تئی اکو میں روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو فرمایا کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، پریشان کن حالات میں وہ بالکل بھٹ کے رہ گیا ہے، تو خود سوچے کہ اگر اللہ سے اس نے امید کی رسی کو ہی کاٹ لیا، کیا اس سے اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس امید کی رسی کو برقرار رکھا جائے، اور انتظار کیا جائے، جلدی نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعائیں سنے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مایوسیوں سے محفوظ فرمائے گا. مَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح سے ہم نے نازل کی واضح آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، وَالصَّابِئِينَ، اور جو صابی ہیں، وہ جو کہ ستارہ پرست ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کے دعوے دار ہیں، وَالنَّصَارَى، اور وہ جو عیسائی ہیں، والمجوسا، اور جو مجوسی ہیں، آتش پرست ایران میں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کے جنہوں نے شرک کیا، اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. یہ چھ گروہ تھے جو اس وقت موجود تھے، نمایاں گروہ، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی اور مشرک. ان اللہ یبطل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. والشمس والقمر، اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم اور ستارے بھی. اب یہ رفتہ رفتہ نیچے آ رہے ہیں، سورج چاند ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اس معنی میں کہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے پابند، اللہ نے جو ضابطہ ان کے لیے بنایا ہے وہ اسی ضابطے کے تحت سر جھکائے ہوئے عمل کر رہے ہیں. اختیار بھی اللہ نے انسانوں کو فرمایا، بکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی اکثر ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بکثیر حق علیہ العذاب، اور لوگوں میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو گویا سجدہ نہیں کرتے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کائنات کی ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، گویا اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صرف ظاہری سجدے کی نہیں، حقیقی اعتبار سے بھی اپنے احکامات کے سامنے سب جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرمایا وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے اوپر عذاب واقع ہو چکا ہے، عذاب کا اطلاق ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالی ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں. جو شخص اللہ کے احکامات سے سرتابی کرے گا اور اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، لازماً ذلیل ہوگا، دنیا کے اندر بھی ٹھوکرے کھائے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو دنیا میں بھی جگہ جگہ سر جھکائے گا. کبھی کس سے ڈرے گا، کبھی کس سے امید رکھے گا، کبھی کسی کی خوشامد کرے گا، کبھی کسی کی چاپلوسی کرے گا. تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ اوله واخره، خازان خصمان اقتسموا فی ربہم، یہ ہیں دو گروہ جنہوں نے اپنے رب کے حوالے سے جھگڑا کیا. دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے یہ جو رب پر ایمان رکھتا ہے، رب کی اطاعت کرتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو رب پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی قدرتوں کے حوالے سے اعتراضات کرتا ہے، رب کے احکامات کے سامنے سر نہیں جھکاتا. وہ ہزان خصمان اقتسموا فی ربہم، یہ ہیں دو گروہ کہ جو جھگڑا کر رہے ہیں، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، اب یہ بڑی قرآن مجید کی سخت آیات ہیں جہنم کے عذاب کے حوالے سے. فرمایا فالذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے کپڑے آگ سے، یعنی ان کا لباس آگ کے کپڑوں سے کاٹ کر تیار کیا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی. یو سر معافی بطونہم بالجلود، کہ وہ پانی کی وجہ سے گل کر نکل جائے گا وہ سب کچھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالے بھی پانی کی وجہ سے گل جائیں گی. ولہم مقام من حدید، اور اس کے بعد ان کے لیے اوپر سے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. کلما ارادو، اور جب بھی وہ چاہیں گے ان یخرجوا منہا من غم، کہ وہ جہنم سے یعنی اس مصیبت سے کر سے نکلیں، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. جہنم کے فرشتے ٹھوکرے مار کر دوبارہ جہنم میں پھینک دیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جلنے والے عذاب کا مزہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اس کے برعکس دوسرا گروہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اچھا اعمال کر رہے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسهم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کا لباس ہوگا ریشم کا. وہدو الطیب من القول, اور وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو ہدایت دی گئی باتوں میں سے ایک پاکیزہ بات کی طرف, پاکیزہ نظرے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. وہدو الا صراط المستقیم, اور ان کی رہنمائی کی گئی اس ہستی کے رستے کی طرف جو آپ کے آپ محمود ہے, جس کی تعریف کائنات میں آپ کے آپ ہو گئی. یہ اس سورت کا پہلا حصہ تھا جو مکمل ہوا, جس میں غالب مضمون ایمان بالآخرت کا تھا. اب اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور قربانی کے حوالے سے کچھ احکامات عطا فرمائے ہیں. فرمایا ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں, والمسجد الحرام, اور روکتے ہیں مسجد حرام سے, جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت سے روکا اور اس کے بعد مجبور کیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر جائے. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ بالباد, وہ مسجد حرام کہ جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے, خواہ کوئی وہاں پر رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو. اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد حرام سے مراد صرف وہ خاص خانہ کعبہ نہیں بلکہ پوری حدود حرم. دو حدود ہے, ایک حدود حرم ایک حدود میقات, ان دونوں میں فرق ہے. میقات کا دائرہ ذرا وسیع ہے, حدود حرم کا دائرہ محدود ہے. تو فرمایا کہ جو حدود حرم ہیں ان کو ہم نے برابر کر دیا ہے سب لوگوں کے لیے, خواہ کوئی وہاں پر رہنے والا ہو خواہ وہاں پر کوئی باہر سے آنے والا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ حدود حرم مسجد کی طرح ہے, جیسے مسجد میں کوئی جگہ کسی کی مخصوص نہیں ہوتی, اسی طریقے پر حدود حرم میں سے کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے, وہاں پر کوئی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ پوری حدود حرم مسجد ہے, وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت اسی کی ملکیت ہے. لہذا مسجد حرام میں کسی زمین کی ملکیت کا دعوے دار ہونا یہ بہت بڑا گناہ اور کفر ہے, اور خاص طور پر مسجد حرام میں جگہ کرایہ لینا حرام. واضح حدیث موجود ہے, آپ کو مل جائیں گی تفاصیل میں. حرام ہے کہ مسجد حرام میں جو بھی عمارات ہے اور رہائش ہے اس کے کرائے سے کوئی نفع حاصل کیا جائے. اتنی اجازت تو ہے کہ اگر کوئی وہاں پر ٹھہرا ہے تو جو سہولیات اس کو فراہم کی جا رہی ہے اس کے چارج سے لیے جائیں, اس کو بجلی اگر فراہم کی جا رہی ہے, پانی فراہم کیا جا رہا ہے, کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جا رہا ہے, لیکن نفع حاصل کر کے ذریعہ کمائی بنانا حرام. مسجد حرام اور حدود حرم کے علاقے میں بلڈنگیں بنا کر ان سے کرایہ وصول کرنا, یہ ساری کی ساری کمائی 100% حرام ہے, اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں. تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب نے ساری احادیث وہ لکھتی ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک اختلاف ہے فقہ میں, اور وہ یہ ہے کہ زمین کی ملکیت وہ تو کسی کی ہے ہی نہیں, البتہ اگر کسی نے وہاں پر کوئی بنا لی ہے عمارت تو اوپر کی عمارت کی اس کی ملکیت ہے, زمین نہیں ہے. اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ اس عمارت کو وہ کسی بھی منفعت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, وہاں پر رہے وہ, لیکن اگر وہ وہاں پر کسی کو ٹھہرا رہا ہے, کسی کو حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو, تو اس سے وہ ایک پائی کرائے کی مد میں نہیں لے سکتا کہ اس سے وہ گزر اوقات کرے, اس سے فائدہ حاصل کرے. اور بدقسمت سے اس کی بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت اس علاقے کے اندر ہو رہی ہے, اور جس طرح سے لوٹ مار کی جاتی ہے, خاص طور پر جب عمرے کے حوالے سے لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں حج کے حوالے سے, تو جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھیے کہ ان کی کھال وہ اتار لیتے ہیں, بڑے بڑے کرایہ رکھ کر, اور بڑے بڑے اور خاص طور پر تو حرم کے قریب بڑے بڑے پلازے بنا دیے, بڑے بڑے ہوٹل بنا دیے. اب وہاں بےچارا غریب آدمی وہاں جا نہیں سکتا, اس کی رائے تو دور ہوگی, اور جو پیسے والے ہیں وہی ان ہوٹل سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی کمائی وہ حاصل کر رہے ہیں اور جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ سراسر حرام ہے. فرمایا سبا جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, ہم نے اسے برابر کر دیا ہے تمام لوگوں کے لیے اس حرم سے زمین کو, خواہ کوئی وہاں پر رہنے والا ہو خواہ کوئی وہاں پر باہر سے آنے والا ہو. اسی لیے دور خلافت راجہ میں حکم ہوتا تھا کہ جو لوگ مکے کے رہائشی ہیں وہ حج کے دنوں میں اپنے گھروں کو کھلا رکھیں تاکہ جو بھی آئے اس گھر میں آ کر ٹھہر سکے, پردے کے احکامات کا رعایت کرتے ہوئے اپنی فیملیز کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد اپنے گھروں کو کھول دیں مسافروں کے لیے تاکہ مہمان آئے وہاں پر رہیں, جب تک رہ رہے رہے اس کے بعد وہاں سے وہ چلے جائیں. تو حدود حرم میں کسی قسم کی منفعت حاصل کرنا کرائے کی مد میں اس کی اجازت نہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, اور جو کوئی بھی حدود حرم کے اندر کوئی ناحق کجی کرے گا یعنی کجی کرے گا ظلم کے ساتھ ساتھ نذقہ من عذاب الیم ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. مراد یہ کہ جو ان حدود کے اندر شرک کرے گا یا یہ ہے کہ کوئی غیر سنجیدہ حرکت کرے گا جیسے مکے والے بہنا ہو کر طواف کرتے تھے یا پھر کب تو غارت گری کرے گا یا حدود حرم کے اندر شکار کرے گا سوائے موضی جانوروں کے وہاں پر کسی بھی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے اور کب تو غارت گری بھی اس پوری حدود کے اندر بنا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ کرائے کی مد میں کوئی وہاں پر ذریعہ آمد بنا لے گا مکے کی سرزمین کو تو فرمایا کہ یہ سب کی سب کیا ہے یہ ناحق سرکشی کر رہا ہے کجی کر رہا ہے وہ اس حدود حرم میں. ومن یورث فیہ بالحاد من ظلم جو کوئی بھی وہاں پر ناحق کجی کرے گا نذقہ من عذاب الیم ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور یاد کرو یہ حدود حرم اس پر باقاعدہ رونق کا سلسلہ کب شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہاں پر حج کا اور ساری کی ساری عبادات کا آغاز ہوا. فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ تو یاد کرو جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ کو آباد کیا. اللہ تشرک بھی شیئا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَتَصِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے. یہ مسجد حرام کے حوالے سے دو بڑے بڑے آداب ہیں. ایک یہ ہے کہ اسے پاک رکھا جائے شرک سے اور دوسرا اس کو پاک رکھا جائے ظاہری نجاست سے بھی. اس حوالے سے آپ کو دینا پڑے گا کریڈٹ اس کا جو بھی وہاں کے متولی ہیں ان کو جہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور کرائے کی مد میں جو لوٹ کسوٹ کی جا رہی ہے وہ غلط لیکن دوسرے حوالے سے الحمدللہ کہ اس جگہ کو بالکل پاک کیا ہوا ہے شرک سے. اور یہ ہے کہ کوئی بھی شرک کا امکان ہوتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ وہاں پر اس کا اہتمام ہے کہ اس سے روکا جاتا ہے. اسی طرح سے صفائی اور ستھرائی اور حاجیوں کے لیے اور زائرین کے لیے جو عمدہ انتظامات وہاں پر کیے گئے ہیں اس پر واقعتاً خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تو جو بھی اچھی بات ہے اس کی تعریف جو غلط بات ہے اس کے حوالے سے تنقید یہی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. نہ کسی کی دشمنی تمہیں اندھا کر دے اور نہ کسی کی محبت تمہیں اندھا کر دے. اب جو لوگ بہت زیادہ ہی سعودی حکومت کی سمجھیے کہ ان کے نذرانوں کے اوپر ہی گزر اوقات کرنے والے ہیں تو وہ تو ان کے خلاف جذب بولنے کو تیار نہیں ہے. کتنا بڑا دیکھیں گے حرام ہو رہا ہے تب بھی خاموش رہیں گے اور بادشاہ اور شاہانہ چھاٹ باز اس کی بھی تعریف ہوتی رہے گی. اور جو وہاں پر ان سے ناراض ہیں کہ وہ شرک اور بدعت نہیں کرنے دیتے تو ان کی کسی خوبی کا بھی اعتراف نہیں کریں گے. تو جو صحیح بات ہے اس کی تعریف کی جائے اور جو وہاں پر شاہانہ چھاٹ باز ہے جو پیسے کی بربادی ہے جو اربوں روپے کے محل بنا کر انہوں نے وسائل کو تباہ کیا ہوا ہے برباد کیا ہوا ہے اور جو یہ ہے کہ وہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا اس ثبوت کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا سب سے پہلے کہ اس گھر کو شرک سے بھی پاک کرنا اور اس گھر کو پاک و صاف رکھنا یعنی ظاہری نجاست سے بھی اس کو پاک کرنا. میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے یہی حکم اب ہر مسجد کے لیے ہے کیونکہ ہر مسجد مسجد حرام کی بیٹی ہے. مسجد حرام تمام مسجدوں کی ماں ہے. تو ہر مسجد میں کوشش کی جائے کہ وہاں پر نہ شرک ہو اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کیا جائے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو. یا تو کا رجالن لوگ آئیں گے پیدل بھی تیرے پاس آئیں گے لوگ پیدل بھی. وَعَلَىٰ كُلِّ ذَامِرٍ اور آئیں گے ہر طرح کی دبلی موسمیوں پر بھی. یَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے. ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر عمل کیا. اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا کہ اس کو اعلان کیا ہو اور نہ ہی اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ براہ راست نشریاتی رابطے پر پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ کسی سیٹ کے ذریعے سے اعلان کر رہے ہوں. انہوں نے اس پر جو بھی طریقہ تھا کہ پہاڑ پر چل کر اور اللہ کے حکم پر عمل کیا اور لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس گھر کی زیارت کے لیے اس گھر میں عمرے کے لیے اس گھر میں حج کے لیے. اور ان کی پکار پر آج تک نو انسانی لبیک کہہ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی ان کی پکار میں کہ خود بخود یہ شوق پیدا ہوتا ہے ہر علاقے میں مسلمانوں کے دلوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی زیارت کے لیے لے جائے، اور بعض غریب لوگ کیسے کیسے پیسے جوڑتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنی پونجی جمع کر لیتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر اخراجات پورے ہو جائیں اور جا کے وہ عمرہ کر لیں، زیارت کر لیں اور وہاں پر حج کر لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے جو آج تک دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم آواز لگا دو، اس کے بعد دیکھنا لوگ آئیں گے پیدل بھی اور آئیں گے ہر طرح کی دبلی اوسنیوں پر بھی، یا تین امین کل فجین امیر، اور آئیں گے دور دراز کی وادیوں پر، یشہدو منافع لہم، تاکہ جو بھی ان کے وہاں پر فائدے ہیں ان پر آ کر حاضر ہوں۔ پہلا فائدہ جو فوری ملتا ہے وہ ہے بیت اللہ کا دیدار، جیسے خانقاہ پر نظر پڑتی ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس گھر کے دیدار کی ہمیں سعادت فرمائے، پھر وہاں پر برکتیں ہیں، ایک ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر، پھر اس قدر اللہ کا نور برس رہا ہے اپنے اس اللہ کے اس گھر پر، کیا دن میں اور کیا رات میں، وہ خوبصورت مناظر ہر وقت انسان کی یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جب بھی تنہائی میں وہ تصور کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر ایک لذت حاصل کرتا ہے۔ پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رکت عطا فرماتے ہیں، جو وہاں پر جانے کے بعد گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، یہ مزید فائدے ہیں۔ فرمایا یشہدو منافع لہم، تاکہ جو بھی ان کے لیے وہاں روحانی فائدے ہیں یا مادی فائدے ہیں وہ وہاں پر ان پر حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں طے شدہ دنوں میں، معلوم دنوں میں۔ یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ معلوم ہوں گے اللہ کے رسول کی احادیث سے۔ قرآن پر عمل بغیر حدیث کے ممکن نہیں ہے، بغیر سنت کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ دن ہے کہ جن دنوں میں تم قربانی پیش کر سکتے ہو، فرمایا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام وہاں پر لے معلوم دنوں میں، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں کے طور پر دیے ہیں چوپایوں میں سے، فکلوا منہا، بس تم خود بھی ان میں سے کھاؤ، جو قربانی پیش کرو اس میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو، فکلوا منہا، بس اس میں سے کھاؤ، واطعم البائس الفقیر، اور اس کو بھی کھلاؤ جو فقیر برے حال میں ہے، اس کو بھی اس میں سے دو، ثم یقضوا طوفهم، پھر اس کے بعد وہ اپنا میل کچیل اتارتے ہیں۔ یہ حج کے مناسک میں سے ہے کہ دس دن حجہ کو پہلے بڑے شیطان کو جا کر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد پھر قربانی پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، میل کچیل دور کرتا ہے۔ فرمایا ثم یقضوا طوفهم، تاکہ پھر وہ جو بھی ان کی بیل سے شاید ہے اس کو دور کرے، نہائیں قربانی پیش کرنے کے بعد، ملوف نظور ہوا، اور جو بھی نظریں ہیں منت سے کچھ اور مانی ہوئی ہیں وہ بھی پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس سے مراد ہے طواف سے زیارت، قربانی کر لی، اس کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو گئی، سر حلق کرایا، احرام کی پابندی ختم ہوئی، نہا دھو لیے، اب اس کے بعد حکم یہ ہے کہ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کرو۔ ذالک، یہ سب تو تم سن چکے ہیں، ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، بیت اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم گھر ہے، اس کی محبت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، قربانی کے جانور جو وہاں پیش ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہے ہیں، وہ شاعر اللہ میں سے ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، وہ حجاج کا اکرام کرتا ہے، عمرہ کرنے والوں کا اکرام کرتا ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر اللہ عند ربہ، تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تھا مسلمانوں کے دلوں میں کہ کہیں بیت اللہ کا جو تقدس ہے کہیں وہ بھی شرک میں تو نہیں ہے، آخر بیت اللہ بھی تو پتھری کا ہے، اور کہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح بھی تو کہیں شرک تو نہیں ہے، یہ بھی تو پہاڑیاں ہی ہیں۔ وہ اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، ان کا حکم اللہ نے خود دیا، لہذا یہ شرک نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے، اصل اہمیت جو ہے وہ ہمارے نزدیک نہ کسی جگہ کی ہے نہ کسی وقت کی ہے، اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے، وہی بیت اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ایک حاجی آٹھ دن حجہ کو منا نہ جائے اور وہ کہے میں تو یہی نماز پڑھوں گا مجھے ایک لاکھ کا ثواب ملے گا. اب اسے ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. آج اللہ کا حکم یہ تھا کہ آج تم نے یہاں نہیں رکنا, آج تم نے کہاں جانا ہے, آج تم نے جانا ہے منا کر. وہ کہا جی منا میں آج کوئی کام ہی نہیں, آج دل حجہ کو وہاں سے نمازیں پڑھنی اور کیا کرنا ہے منا میں, تو میں یہی رک کے نمازیں پڑھتا ہوں, میں صبح یہاں سے ڈائریکٹ چلا جاؤں گا رفا. تو اسے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے, کسی جگہ کی نہیں. عرفات کا میدان ہے, بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک جگہ ہے, لیکن اس جگہ کا تقدس گاڑی نمبر ASA 043 اس میں سے کوئی بو سی آ رہی ہے, کوئی چیز جل نہ رہی ہو ذرا جا کے دیکھ لیجئے. ASA 043 جی, خیال کرنا تھا کہ عرفات کا میدان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ہمارے لیے بہت بڑی سعادت رکھی ہے کہ اگر ہم وہاں نو ذی الحجہ کو موجود ہوں حج کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کثرت سے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا. لیکن اس جگہ کی اہمیت صرف نو ذی الحجہ کو ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے علاوہ جا کے وہاں پہ اعتکاف کریں پورے مہینے کا اور وہاں جا کے آپ کسی اور دن جا کے عبادت کریں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اصل اہمیت کسی جگہ کی نہیں ہے, اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ 9 تاریخ کو تم یہاں پر آؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وقوف کرو گے, اللہ تمہاری بخشش کروا دے گا. عرفات میں آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, روزانہ بڑی اہمیت ہے مغرب کے وقت کی, آپ نے نماز پڑھنی ہے صحیح ٹائم پر. اور وقوف عرفہ میں آپ نے مغرب کے وقت چاہے گزر جائے کوئی پرواہ نہیں, آج وہاں نماز نہیں پڑھنی, مزدلفہ ہو اور وہاں کر شاہ کے ساتھ مغرب پڑھو. تو وقت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. وہ یہ کہہ کے نہیں میری نماز قضا ہو جائے گی, میں تو عرفات میں مغرب پڑھوں گا, تو اس کی وہ نماز ہوگی نہیں, اس کی اس نے اللہ کا حکم توڑا. تو اصل اہمیت کس چیز کی؟ اللہ کے حکم کی ہے. اور یہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ شاید جو ہے وہ کعبہ پتھر کا اور اس کا تقدس, اس کا احترام, اس سے محبت کا عشق نہ ہو جائے, تو اصل بات یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو حضرت اسود کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کہ تم ایک صرف پتھر ہو, تمہارے اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن میں تمہیں بہت اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. تو جو مشرک ہوتے ہیں وہ پتھروں کو, بتوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل اختیار اللہ کے پاس, کسی پتھر میں کوئی اختیار نہیں, اور ہم اس پتھر سے محبت کر رہے ہیں یا حضرت اسود کو بوسہ دے رہے ہیں, تو کیوں دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے, آپ نے ایسے کیا ہے. تو اصل اختیار اللہ کے پاس ہے, کسی بھی مخلوق کے پاس, کسی پتھر کے پاس نہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کردہ حرمتیں ان کا ان کی تعظیم کرے گا, یہ حرمتیں اللہ نے طے کی ہیں. تو من یعظم حرمات اللہ, جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا, فہو بخیر اللہ, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ان رب ہی اس کے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں جانور سوائے ان کے جو تم پر اس سے پہلے بیان کر دیے گئے. یہ مضمون سورہ مائدہ کے پہلے رکن میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ کن صورتوں میں ایک جانور حرام ہو جاتا ہے, مر جائے یا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کن کن صورتوں میں تم مویشیوں کو کھا سکتے ہو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان, تو دیکھو بچو بتوں کی گندگی سے. وجتنبوا قول الزور, اور بچو جھوٹ بات کہنے سے. یہاں پہ آپ اندازہ کیجیے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ بریکٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی اس سے پہلے کوئی ہوئی ہے جھوٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ شرک ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے, اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. تو فرمایا کہ بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹ کہنے سے, جھوٹ بات کہنے سے. انفا اللہ, یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے. غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے. اب اس کے بعد شرک کی مذمت میں قرآن مجید میں تیسری مرتبہ ایک بڑی سمجھیے کہ عظیم آیت آ رہی ہے. دو مرتبہ ایک ہی مضمون آیا تھا سورہ مائدہ میں. ماں پاس یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا. سورہ مائدہ میں مضمون آیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا, اس کا ٹھکانا جہنم ہے. اب یہ جو مجھے تیسری بات آ رہی ہے, فرمایا ومن یشرک باللہ, جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اگر فرض کیجیے پہلے نیکیاں کر کے بڑے بلند اللہ کے سامنے مرتبے پر پہنچ چکا تھا، اس مرتبے سے نیچے گر گیا، یعنی برباد ہوا، تباہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے شرک کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ گرا آسمان سے، فَسَقَطَهُ الطَّيْرُ، اب اس کو اچک لیں گے پرندے، جنگلی پرندے، اور تاہوی بہتریوں کی مکان صحیح، اور یا اس کو ہوا وہ اڑا کر لے جائے گی بہت دور کی جگہ پر۔ یہاں پرندوں سے مراد کیا ہے؟ پرندوں سے مراد ہیں یہ نام نہاد قسم کے مذہبی پیشوا جو شرک کے حوالے سے دلیلیں دیتے ہیں اور پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ تم بہت گنہگار ہو، بہت گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا، تمہیں درمیان میں باتوں وسیلوں کی ضرورت ہے، اور اس خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں، ہماری بتی گرم کرو، ہمیں نذرانے دو، ہم تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ ہے وہ جنگلی پرندے جن میں پوپ ہیں، پنڈت ہیں، پادری ہے، یہ دنیا دار قسم کے جعلی پیر ہیں، یہ سارے کے سارے جنگلی پرندے ہیں جو اس کو اچک لیں گے، اس کی کمائی کھائیں گے، خود ایش کریں گے، اور اس کے بعد اس سے کہیں گے کہ ہاں ہم نے تمہاری بات اور تمہارے مسئلے اللہ تک پہنچا دیے ہیں، اور صرف یہی نہیں پہنچائے، ہم روز قیامت میں تمہاری اللہ کے یہاں بخشش کرا دیں گے۔ تو یا تو اس کو اچک لیں گے یہ جنگلی پرندے، اور یا پھر اس کے خواہش نفس ہے، ہوائے نفس ہے، ہوا سے مراد ہوائے نفس، خواہش نفس، یہ اس کو پھر بہت دور لے جائے گی، اب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اس کو جھوٹی تسلی مل گئی کہ کچھ اور ہستیوں کے پاس بھی اختیار ہے اور وہ بھی مجھے اللہ کے ہاں بچا سکتی ہیں، لہذا وہ جو چاہے کرے گا، اس کو پتا ہے کہ میری بخشی تو ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے رشوت دینے والے جو بھی پولیس کے محکمے میں ہیں، اور وہ سب کے سب ایک جو ہے وہ پیر صاحب ہے، ان کے مرید ہیں، اور اس کے بعد ان کے نام پر وہ اپنی اسی حرام کمائی سے وہ سال کے سال اس بھی مناتے ہیں، سال کے سال وہ ان کے لیے اچھی خاصی دیگے بھی ساری کی ساری چڑھاتے ہیں۔ کیوں امید ہے کہ سارا سال جو ہم لوگوں کا خون چوستے ہیں اور جو ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی ہستی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، یہ ہستی ہمارا بیڑا پار کرا دے گی۔ یہ سارے کے سارے گمراہ کن نظریات ہیں جن کی قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل نہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے شرک کیا وہ آسمان سے گرا، اب اسے یا تو یہ جنگلی پرندے اچک لیں گے یا اس سے خواہش نفس بہت دور جا کر پٹک دے گی، گرا دے گی۔ ذالک، یہ تم سب سن چکے، ومن یعظم شاعر اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، شاعر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، حاجی اور عمرہ کرنے والے جو حالت حرام میں ہوں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تو فرمایا جو کوئی بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ تو پھر دل کے تقوی کی بات ہے، واقعتا اس کے شب اس شب کے دل میں تقوی ہے، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اور تمہارے لیے ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ اب تم ایک اونٹ کو لے کر جا رہے ہو بیت اللہ میں، جا کر تم نے اسے قربان کرنا ہے، تو تم اس پر سواری کر کے جا سکتے ہو، منع نہیں ہے، اور تم اونٹنی کا دودھ استعمال کر سکتے ہو، گائے کا دودھ استعمال کر سکتے ہو، جس گائے کو تم لے کر جا رہے ہو حضور حرم میں پیش کرنے کے لیے، تو تمہارے لیے ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے ایک معینہ مدت تک۔ ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کو پہنچانا ہے اس قدیم گھر تک، یعنی حدود حرم میں لے جا کر اور ان کو قربان کرنا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، صدق الله العظيم۔ سورة حج میں یہ آیت نمبر 34 ہے جو قربانی کے حکم کے بیان پر مشتمل ہے۔ بعض حضرات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قربانی کا حکم قرآن پاک میں نہیں ہے اور صرف احادیث میں اس کا ذکر ہے، اس کی بنیاد پر لوگ قربانی کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت کا حکم سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں دیا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں ان پر جو اللہ تعالی نے ان کو چوپایوں میں سے مویشی دیے ہیں بطور رزق، ان کو ذبح کریں اور ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو دیکھو تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کی فرما برداری اختیار کرو اور گویا تم بھی قربانی کی عبادت بجا لاؤ۔ ہمارے ہاں بعض دانشور اور بعض بڑے مخلص خادم خلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کی عبادت اصل میں وسائل کا ضیاع ہے، یہی پیسہ اگر خدمت خلق کے کام میں استعمال ہو جائے، کسی تعلیمی پروجیکٹ میں استعمال ہو جائے، مریضوں کے لیے استعمال ہو جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہو، لیکن یہ ہے کہ لوگ گوشت کھا پی کر اس پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ اکثر و بیشتر یہ ساری باتیں اپنی عقل کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ پیسے کا اچھا استعمال یہ ہے کہ کوئی خدمت خلق کا اس کا پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے، لیکن ہمیں اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ تو دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی اور تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فلہ اسلمو، تو تم اس کا کہنا مانو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اپنی عقلوں کو تم ایک طرف رکھ دو۔ خود سوچئے کہ یہ قربانی کی عبادت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو ہماری راہ میں ذبح کرو، اور انہوں نے اپنے طور پر تو بچے کو ذبح کر دیا تھا، چوری چرا دی تھی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچا لیا اور اس کی جگہ جنت کا ایک بیٹا وہاں پر رکھ دیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ عقلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا فعل کیا عقلی اعتبار سے کوئی اس کے لیے جواز تھا؟ کیا کسی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرنا، ذبح کر دینا، کیا اس کا شریعت میں جواز ہے؟ اور پھر اپنی اولاد کو قتل کرنا، قرآن تو خود اسے منع کرتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا أَوْلَادَ أَخَوَاتِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا، اور پھر معصوم بچوں کو قتل کرنا یہ بھی منع ہے، حکم تھا کہ جب بھی جنگ میں جاؤ تو تم بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل مت کرنا۔ تو بظاہر تو کوئی عقلی اعتبار سے تو کوئی جواز اس کا نہیں ہے کہ ایک معصوم بچے کو، بے گناہ بچے کو، اس کو ذبح کر دیا جائے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ہے، اپنے علم کا اور اپنی عقل کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، ہاں اس نے منع کیا ہے کہ مت کسی کو نہ قتل کرو، اس نے منع کیا ہے کہ اپنی اولاد کو مت قتل کرو، اس نے منع کیا ہے کہ بچوں کو جنگ کے دوران بھی مت مارو، لیکن وہی اللہ اگر حکم دے کہ بچے کو ذبح کرو تو اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، نہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے فلسفوں کی اور ہماری اپنی عقل کی ہے۔ بہت پیارا شعر ہے اقبال کا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ تو عقل کی ہمیں اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان ہر دین کے معاملے میں بھی اپنی عقل اڑانا شروع کر دے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہماری عقلیں جو مرضی کہتی رہے، ساری عقلیں ایک طرف، اصل چیز ہے اللہ کا حکم۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ قربانی کا حکم ہے لیکن وہ صرف حاجیوں کو ہے، یہ عام جو ہم کرتے ہیں اس کا حکم نہیں ہے۔ تو منصب کا لفظ آتا ہی اس قربانی کے لیے جو اپنے اپنے مقام پر ہو، یہاں پہ منصب کا لفظ آیا ہے، جو قربانی حدود حرم میں پیش ہوتی ہے اس کے لیے آپ دیکھیں گے حجی کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ استراحت کا بھی فرق ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کی بڑی کھل کر وضاحت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حاجی کو تو قربانی کا حکم ہے ہی نہیں، قربانی حج کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو قربانی اس حاجی نے دینی ہے کہ جس نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہو۔ اگر ایک حاجی نے صرف حج کیا ہے اس سفر میں، اس نے عمرہ نہیں کیا، اس پر قربانی نہیں، قربانی حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے، قربانی اس کو دینی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے کہ جس نے ایک سفر کے دوران وہ گیا، اس نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ تو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کا کہنا مانو، فَبَشِّرِ الْمُتَّقِينَ، اے نبی بشارت دیجئے آج ہی اختیار کرنے والوں کو، وہ لوگ جو آج ہی اختیار کریں، جو صرف ظاہری طور پر اللہ کے سامنے نہ جھکنے والے ہوں، اپنی انا بھی قربان کر دیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، چاہے وہ حکم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. تو اے نبی بشارت دیجئے ان کو جو آج ہی اختیار کرنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وصابرین علی ما اصابہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور ہر تکلیف پر جو ان کے اوپر آئے. والمقیم الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور اونٹ، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، ہم نے ان کو تمہارے لیے بنا دیا ہے اللہ کے شعائر میں، یعنی ان اونٹوں کو دیکھ کر بھی جو لے جائے جا رہے ہوتے ہیں حرم کی طرف تاکہ انہیں وہاں جا کر قربان کیا جائے، ان کو دیکھ کر بھی اللہ کا شعور حاصل ہوتا ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب ایک اللہ کا بندہ اپنا اچھا خاصا پیسہ، اپنی ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ، اپنا سرمایہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہے. گویا اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ہے، روحانیت کی ہے، مادیت کی نہیں ہے. مادہ پرستی تو یہ ہے کہ سرمایہ کو بچا کے رکھا جائے، اونٹوں کو بچا کے رکھا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کو کرائے کے طور پر استعمال کیا جائے. اس زمانے میں اونٹ ظاہری بات ہے کہ یہی وہ سواریاں تھیں کہ جن کے ذریعے استعمال ادھر سے ادھر جاتا تھا، تو اس اونٹ کو استعمال کیا جائے مزید پیسہ بنانے کے لیے. لیکن ایک اللہ کا بندہ اتنی قیمتی شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، تو گویا اس سے ایک رہنمائی ہوتی ہے روحانیت کی طرف. اصل چیز روحانیت ہے، اصل چیز اللہ کی رضا کے لیے اظہار اور قربانی ہے. فرمایا لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان کے اندر بھلائی ہے. فذکر اسم اللہ علیہا صواب، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، انہیں قطار میں کھڑا کر کے، یعنی اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ نہر کیا جاتا ہے، اس کے اس حلقوم کے اندر جو ہے وہ سورہ خنجر گھونپا جاتا ہے، اس کے بعد جب خون نکلتا ہے اس پہ نقاہت ساری ہوتی ہے، وہ خود ہی گرتا ہے، پھر اس کے بعد چھری پھیرتے ہیں اس کی گردن پر. تو فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، انہیں قطار میں کھڑا کر کے. فیضا وجبت جنوبها، پھر جب اس کا پہلو زمین کے ساتھ دب جائے، وہ کمزور ہو کر نقاہت سے گر جائے، فکلوا منها، تو اس میں سے کھاؤ. وأطعموا القانع والمعتر، اور کھلاؤ اس کو بھی جو صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص ہے انتظار میں ہے کہ بھئی یہ جانور ذبح ہوا اس کا گوشت تقسیم ہوگا، مجھے بھی اس میں سے ملے گا، تو جو صبر کر کے بیٹھا ہوگا اس کو بھی کھلاؤ. والموتر، اور جو بے قرار ہے، بار بار آ کر آپ سے تقاضا کر رہا کہ مجھے گوشت میں سے دے دو، تو فرمایا اس کو بھی کھلاؤ. کذالک سخرناها لکم، اسی طرح سے ہم نے تمہارے لیے ان اونٹوں کو مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج کیا تھا سن 1090 میں، اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے. آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، تو 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی پھر آپ کی طرف سے 37 اونٹ مزید حضرت علی نے نہر کیے، تو کل 100 اونٹ آپ کی طرف سے اس موقع پر پیش کیے گئے. اس میں پورے کا پورا جو نقشہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اونٹ قطار میں کھڑے کیے گئے تھے، آپ ایک ایک اونٹ کی طرف بڑھتے اور جو ہے اس کو نہر کرتے، اور اونٹ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی گردن آپ کی طرف کرتا. یہ جیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا موضوع اس وقت وہ ظاہر ہوا، یعنی اونٹ خوش تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہر ہو رہا ہے. اسی پر کسی شاعر نے وہ کہا تھا کہ نہ شبد نصیب دشمن، کے شبد حالات کے تیغر، سر دوست صاحب سلامت کے تو خنجر آزمائی. یہ کسی دشمن کا مقدر نہ ہو کہ وہ اے نبی آپ کی تلوار سے ہلاک ہو، ہمارا سر حاضر ہے، آپ خنجر آزمائیے، یعنی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے اپنے سر کی قربانی دیں. نہ شبد نصیب دشمن، کے شبد ہلاک کے تیغر، سر دوست صاحب سلامت کے تو خنجر آزمائی. اب اس کے بعد جو آئے تھے یہ قربانی کی روح، اصل قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کے پیچھے اصل جذبہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون قربانی کے جانوروں کا, ولکن ینالہ تقویٰ منکم, بلکہ اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہاری نیت اور ارادہ کیا ہے. تم نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیا کہ اللہ اکبر, تمہارے معاملات میں بھی اللہ اکبر ہے کہ نہیں ہے؟ تم اپنے معاملات میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو؟ تو ایسا نہ ہو کہ قربانی رسم بن جائے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے. تو اصل روح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا تقویٰ, کہ ہم نے اپنی ہر انا کو اپنی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر کے اسی کا تقویٰ اختیار کرنا ہے, اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو اللہ صرف جان و ذبح کرتے بڑا نہیں ہے, بلکہ اللہ ہر وقت بڑا ہے, ہمارے تمام معاملات میں بھی اللہ بڑا ہے, وہاں پر بھی اللہ کی مرضی چلے گی, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اس میں پھر یہ بھی ہے تقوی کا تقاضا ہے کہ قربانی پیش کرتے ہوئے انسان کی نیت خالص ہو اور اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان بڑے سے بڑا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرے لیکن ساتھ ایک اس کی نمائش بھی کرا دے کہ بھائی یہ جو ہے وہ 2 لاکھ کا بیل لے کر آئے ہیں اور یہ 60,000 کا بکرا لے کر آئے ہیں, یہ بکرا صرف دودھ پیتا اور کچھ نہیں کھاتا, یہ چارپائی پر بیٹھتا ہے. تو اس قسم کے بکروں کی تشہیر اور ان کی نمائش یہ سب کے سب اپنی نیکی کو برباد کرنے والے مترادف ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ قربانیوں کا گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا, اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقویٰ. کذالک سخرھا لکم, اسی طرح سے اللہ نے وہ جانور تمہارے قابو میں کر دیے, لتکبر اللہ علی ما ھداکم, تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. صرف یہ نہ ہو کہ تم اسی وقت تکبیر پڑھو, اس تکبیر کو اپنی پوری زندگی میں شامل کر لو کہ تم نے ہر وقت ثابت کرنا ہے کہ اللہ بڑا ہے, لہٰذا میں اسی کا کہنا مانوں گا, میں اسی کو راضی کروں گا, چاہے کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو, نہیں خوش ہوتا تو 10 دفعہ ناراض ہو, لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمت عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو, تمہارے گھر سے اللہ بڑا ہو جائے, یہ نہ ہو کہ شیطان بڑا ہو اور تمہارے یہاں یہودی اور دہی کے سلسلے چل رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے اور بےحدہ رسالوں اور اخبارات کے ذریعے سے اور بے پردگی اور بھاشی کے ذریعے سے, نہیں بلکہ تم اپنے گھر پر بھی, اپنے دکان پر بھی, اپنے کاروبار میں, اپنی معیشت میں بھی, یہاں تک اللہ توفیق کے پورے ملک میں ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے. یہاں پر اللہ کی شریعت, اللہ کا قانون, اس کا ضابطہ چلتا ہے, تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وہ بشر المسلمین, اے نبی نیکوکاروں کو بشارت دیجیے, خوشخبریاں دیجیے. یہ اس سورت کا دوسرا حصہ مکمل ہوا, پھر اس میں قربانی اور حج کا ذکر تھا. اب اس سورت کا تیسرا حصہ آیت 38 سے لے کے آیت 41 تک, یہ وہ آیتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عین دوران سفر ہجرت. آپ مدینے کی طرف آ رہے ہیں, اللہ نے یہ آیتیں آپ کو عطا فرمائی. فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تبارک و تعالی دفاع کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. آج اہل ایمان کو ان کافروں نے مجبور کر دیا ہجرت پر اور ان کو مکہ میں پورے 13 برس انہوں نے ستایا ہے, ان پر ظلم و ستم کیا ہے, ان کی املاک پر قبضہ کر لیا ہے. مسلمان گھبرائے نہ, بے شک اللہ تعالی دفاع کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کپور, بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے کو اور ہر ناشکرے کو. مکے والوں نے بہت بڑی خیانت کی ہے, خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھا اور اس گھر کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا, وہیں پر 360 بت انہوں نے رکھ دیے. کیوں؟ ہر عرب کے قبیلے کا بت رکھ دیا تاکہ لوگ اپنے بت کی زیارت کے لیے آئیں اور اس سے ان کے کاروبار کم کے اور جو بھی نذرانے اور چندے اور جانور قربانی کے ان بتوں کے لیے آئیں وہ سب کے سب ان کی جیبوں میں جائیں. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, اللہ کے گھر کو آلودہ کر دیا ہے شرک سے. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا, کہ وہ بھی جن کے ساتھ جنگ کی گئی تھی, جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. یہ بڑی عظیم آیت ہے کہ جس میں پورا اب ایک انقلاب کے اگلے مرحلے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی. مکی زندگی میں اجازت نہیں تھی جنگ کی, حکم یہی تھا کفو ایدیاکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، تاکہ معاشرے میں جو بھی خیر ہے تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ آ کر شامل ہو جائے. اپنی تعداد کو بڑھاؤ اور اپنے آپ کو کچلنے سے محفوظ کر لو. اگر تم بھی ہاتھ اٹھاؤ گے تم کم ہو اور باطل تمہیں کچل دے گا، اس کے پاس جواب ہوگا. لہٰذا تم برائی کا جواب برائی سے مت لو بلکہ برداشت کرو، جھیلو. لیکن اب دوران سفر ہجرت اجازت دے دی گئی، اوزنا للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی، بأنہم ظلموا، کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا، لہدمت صوامعوا وبیعوا وصلواتوا ومساجد یذکروا فی حسم اللہ کثیرا، تو یقیناً ڈھہ جاتے، ڈھا دیے جاتے راہب خانے، گرجے، صلوتے اور مسجدیں، کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. یہ راہب خانے اور گرجے، یہ تو اصل میں عیسائیوں کی وہ سمجھے کہ عبادت گاہ ہے، راہب خانے بھی اور گرجے بھی. صلوتا اصل میں یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، ان کا معبد خانہ وہ کہلاتا ہے صلوتا، اور مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ، اس کے لیے اصطلاح ہے. تو یہ اپنے اپنے دور میں یہ وہ مقامات تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص تھے. یہودیوں نے صلوتے بنائے تھے، عیسائیوں نے راہب خانے اور گرجے بنائے، مسلمان مسجدیں بناتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اپنے دشمنوں کو ہٹاتا نہ رہتا، تو وہ دشمن زمین پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مراکز کو قائم نہ رہنے دیتے، وہ مراکز کو شہید کر دیتے. بہت ہی عظیم آیت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے حصول کا یقینی ذریعہ کیا ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ لازمن مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. یہ بڑا تاکیدی اسلوب ہے، اللہ کی مدد چاہیے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کو دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لیے مال و جان لگا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے، اس شرک کے سدے باب کے لیے مال و جان لگا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدہ توحید کی نصرت، یہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنی نصرت کا مقام دیتا ہے. ہم کہاں اور اللہ تعالیٰ کہاں؟ لیکن اللہ فرماتے کون انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ کا رتبہ اور کیا ہم؟ لیکن اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرے مددگار ہو، انصار اللہ، کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. تو فرمایا جو کوئی بھی اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، دین کی تبلیغ، دین کی اقامت، دین کے غلبے کے لیے، دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، طاقت والا، زبردست ہے. اور پھر اس کے بعد کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر افطر افطر احکامات شریعت آئیں گے، ان احکامات شریعت کا وہاں پر نفاذ ہوگا. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اس کا اصل منشور کیا ہوتا ہے، اس ریاست میں کیا چیز کی جاتی ہے. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ جو اللہ کے بندے ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکات دیتے ہیں، زکات کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور یہ برائیوں سے روکتے ہیں. یہ ہے اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری، نماز کا نظام قائم کرنا، زکات کا پورا نظام قائم کرنا. بہت بڑی ویلفیئر کا ذریعہ ہے زکات کا یہ نظام. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیکیوں کو تمام ذرائع ابلاغ سے پروموٹ کرنا، برائی کو، گہرائی کو، اس سے روکنا، اس کی نفرت دلوں میں پیدا کرنا اور نیکیوں کو پھیلانا، یہ بنیادی کام ہے اسلامی ریاست کا. اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت اس حوالے سے کہاں کھڑی ہے. ہم الٹی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم نیکیوں سے روک رہے ہیں, دیندار لوگوں کے حوالے سے ذہنوں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, اور برائیوں کو, فحاشی کو, غلط چیز کو ہم میڈیا کے ذریعے سے عام کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اسلامی ریاست کے اصل بنیادی اصول اور ان کا منصور یہ ہے, نماز قائم کرنا, زکات دینا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. وللہ عاقبت الامور, اور تمام معاملات کا پھر انجام کار اللہ ہی کی طرف ہے. یہ سورت کا تیسرا حصہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد چوتھا حصہ, آیت نمبر 42 سے لے کے اور آیت نمبر 72 تک, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ جو کشمکش چل رہی تھی مشرکین کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اے نبی اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلا رہے ہیں, فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ, قوم نوح وَعَادٌ وَثَمُودُ, تو اس سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود بھی جھٹلا چکی ہیں. تفصیل سے ان کے واقعات ہم پڑھا ہے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ, اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام وہ بھی جھٹلا چکی ہیں. وہ اصحاب مدین اور مدین والوں نے, یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا. وہ کذب موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین, تو میں نے کافروں کو مہلت دی تھی. ثم اخذتهم, اور پھر میں نے ان کو پکڑا تھا. فکیف کان نکیر, تو پھر کیسا رہا میرا انکار, جنہوں نے میرا انکار کیا تو اس کا انجام کیا ہوا. فکأین من قرية اہلکناها, اور کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا. وہیا ظالمہ, جبکہ وہ ظلم پر اتر آئی تھی. فہیا خاویت العلا عروشہا, اور پھر وہ پڑی ہوئی ہے اپنی چھتوں پر, یعنی بستیاں الٹ گئیں اور ان بستیوں کے کھنڈرات بن گئے, ان کی چھتیں اب زمین پر پڑی ہوئی ہیں. وہ بیر معطلا, اور کتنے ہی کنویں اب سنسان پڑے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ان کنوؤں پر پانی بھرنے والوں کا الگ ہوتا تھا اور لوگوں کے پانی بھرنے کے حوالے سے جھگڑے ہوتے تھے, لیکن آج کوئی ہے جو ان کنوؤں کے پاس جائے اور ان کنوؤں کے اوپر جا کر وہاں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کرے, وہ سارے کے سارے کنویں آج سنسان پڑے ہوئے. وہ قصر مشید, اور کتنے ہی بڑے مضبوط کیے ہوئے محلات تھے کہ جن کی بڑی شان و شوکت تھی, لیکن آج وہ محلات انداز بنے ہوئے ہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, اور پھر ان کے دل ہوں کہ جن سے وہ غور و فکر کریں. وآذان یسمعون بہا, اور ان کے کان ہو جن سے وہ سنیں. فإنها لا تعمى الأبصار, تو آنکھیں تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں. ابو جہل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی, آنکھوں سے خود دیکھ رہا تھا, دل کی آنکھوں سے محروم تھا. دل بھی دیکھتا ہے, دل بھی سنتا ہے, اور دل بھی غور و فکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا ہے ہمارے سورہ اعراف میں, ہم نے پڑھا تھا اس کو, کہ جو ہماری روح ہے اس کا مسکن یہ دل ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو روح دیکھتی بھی دل سے, روح سنتی بھی دل سے ہے, اور روح غور و فکر بھی دل سے کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا, وہ ٹھیک ہو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. اگر وہ خراب ہو جائے, اس پر زنگ آ جائے, اس کے اوپر پردے پڑ جائیں, تو پورا وجود فاسد ہو جاتا ہے. اور جان لو کہ وہ دل ہے, اصل میں دل کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے یہاں فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. اقبال کا بڑا پیارا شعر میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا, اقبال واقعی ترجمان القرآن ہے, کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. دل کا نور کچھ اور ہے. آنکھ کے نور سے آپ چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دل کے نور سے آپ چیزوں کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر پہ آئے. اور اللہ کے رسول کی دعا, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہے, میں ان کی ظاہری چمک اور چکا چون سے متاثر نہ ہو جاؤں, بلکہ یہ ہے کہ ان کا اصل نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. بظاہر اقتدار بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اقتدار کا معاملہ بڑا نازک ہے. جو شخص اس کی طلب کرے وہ برباد ہو جاتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ خود دے دے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. پیسہ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اگر یہی پیسہ حلال سے آئے, اچھے کاموں میں خرچ ہو تو نعمت ہے, اور اگر خدا نہ خاصے اس کو حاصل کیا غلط طریقے سے اور پھر اس کو امانت کے طور پر استعمال نہیں کیا, تو یہی پیسہ قیامت کے دن باعث پکڑ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کی اصل حقیقت کو دکھا، میں کہیں اس کے ظاہری فائدے اور اس کے کسی ظاہری حسن سے، اس کے ظاہری کسی نفع سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤں. تو فرمایا کہ کاش ان کے دل ہوتے کہ جن سے یہ غور و فکر کرتے، کاش ان کی آنکھیں ہوتی جن سے یہ عبرت حاصل کرتے، کاش ان کے وہ کان ہوتے کہ جن سے سن کر ان کی زندگی، ان کی سوچ، ان کا کردار وہ بدل جاتا. بھائی محلات عامل افطار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلاکن تعمل قلوب اللہ کے صدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. بھائی ساجرون قبل عذاب، اے نبی وہ آپ کے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں. بلن مخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، ان کے دن تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن بڑے طویل ہیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک اے نبی آپ کے رب کے نزدیک جو دن ہے، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، وہ 1000 برس کے مانند ہے اس گنتی کے مطابق جو یہ کرتے ہیں، یعنی ان کے 1000 برس اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن برابر. یہ مضمون قرآن پاک میں 2 مرتبہ آتا ہے، یہاں بھی آیا ہے، پھر سورہ سجدہ میں بھی آئے گا 21 بارے میں. اس آیت کی بنیاد پر فتنہ اٹھایا تھا ان درباری علماء نے، ملا فیض نے، ملا ابو الفضل نے، اکبر کے زمانے، کہ اللہ کا دن 1000 برس کے برابر ہے. 1000 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، لہذا اب وہ اللہ کا ایک دن مکمل ہو گیا. دین محمدی 1000 برس کے لیے تھا، اب وہ دین محمدی کا دور ختم، اب دین الہی کی ضرورت ہے. اور اکبر جیسا چپکا ان پڑھ، ان کے پٹی پڑھانے پر دین الہی کے حوالے سے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا، اور دین الہی میں سب شامل ہوں گے، ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، پارسی بھی. اور مقصود کیا تھا کہ اگر اس ملک میں یہ مذہب کی بنیاد پر اگر تفرقہ رہا تو ہندوستان کی ریاست عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی. بڑی مشکل سے اس کو استحکام ملا. ہمالیوں کے زمانے میں یہ ریاست مغلیہ خاندان سے چھن گئی تھی، دوبارہ اس نے حاصل کی، اب اکبر بادشاہ بنا. تو لہذا ہندوستان کو بچانے کے لیے اسلام کے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو، اور لہذا اسلام کی اصل صورت کو مٹا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کو ختم کر دو. کوئی آپ کو نبی مانے نہ مانے کوئی پرواہ نہیں ہے، سب دین الہی کے اندر سب کے سب شریک ہیں. اس فتنے کا مقابلہ کیا تھا پھر کس نے؟ مجز الفسانی رحمت اللہ علیہ. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو آپ کے رب کے نزدیک دن ہے، کال سے سنا دن، وہ 1000 سال کے برابر ہے. مما تو ادود، اس گنتی کے مطابق جو تم کرتے ہو. وقائم من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں، املیت الحاق کے میں نے ان کو مہلت دی، وہی ظالمہ، جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھی. ثم اخذتها، پھر میں نے اس کو پکڑا، ویلی المصیر، اور بچ کر کسی نے کہاں جانا ہے، میری طرف سے ان کو لوٹ کر آنا ہے. قل یا ایھا الناس، ایسے بھی کہیے کیا لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور عزت والا رزق بھی ہوگا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی نہ چلے ہماری چلے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ناکام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہ روکتے ہیں دہائی سے، ینہا عن الفحشاء، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دہائی پھیلے، اشتہارات کے ذریعے سے اس قوم کو بہیا کر دو، اخبارات کے اندر بہودہ مضامین شائع کر کے ان کا کردار خراب کر دو، میڈیا کے ذریعے سے ان کو بالکل بے ایمان کر دو، ان کو غلط چیزیں سکھاؤ، ان کو مار کٹائی سکھاؤ ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے، ان کے کردار کا بیڑا غرق کرو. تو وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ چلے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو، سود میں اس قوم کو ملوث کر دو، اس قوم کو جوئے کے اندر، لاٹری کے اندر لگا دو، اس قوم کے 10 روپے بھی جیبوں سے نکالو جوئے کے نام پر، کہ 10 روپے کا ایک ٹکٹ خرید دو کتنا بڑا تمہارا انعام نکلے گا. تو وہ لوگ جو کہ اللہ کے احکامات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. اب اس کے بعد ایک بڑی نازک بحث آ رہی ہے، بڑا نازک مقام قرآن پاک کا آ رہا ہے. فما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، نہ کسی رسول کو نہ ہی کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ کوئی ارادہ کرتے تھے، الق الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کے ارادے میں کچھ ملا دیتا تھا، فَيَنْتَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا تھا جو کچھ کے شیطان نے ملایا، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ سب میں بڑا نازک مضمون ہے، نبی ایک تو فیصلہ وہ کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اس میں تو کسی قسم کی شیطان کی آمیزش کا امکان نہیں، اور اس کے علاوہ نبی اپنے اشتہار کی بنیاد پر بعض اوقات فیصلہ کرتے تھے، اور شیطان اس میں پھر کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ اب اس کے حوالے سے شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ نے مثال دی ہے، میں صرف وہی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الانعام میں خوشخبری دی، خوشخبری یہ دی، فرمایا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا یہ مکے والے کفر کر رہے ہیں، فقط وکل نہ دیہا قومن لہسو دیہا بے کافرین، تو اب ہم نے ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ آپ کی اس نبوت کا انکار نہیں کریں گے۔ اللہ نے سورہ انعام میں یہ بات نازل فرما دی کہ ایک ایسی قوم کے مقدر میں یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ وہ اب ان مکے والوں کی طرح اس قرآن مجید کا اور آپ کی نبوت کا انکار نہ کریں گے۔ اب اللہ کے رسول نے خود غور و فکر کیا کہ یہ قوم کون سی ہو سکتی ہے، اور آپ کا ذہن چلا گیا کس طرف، طائف کی طرف، اور آپ اسی امید پر طائف گئے کہ وہاں پر شاید وہ لوگ اس قرآن مجید کی میرے نبوت کی قدر کریں، لیکن طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ مکے میں 10 سال تک نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں آپ کے لیے جو جس قوم کی رسالت لکھی تھی وہ اہل یثرب سے نہ کہ اہل طائف سے، تو فرمایا کہ نبی نے جب بھی کسی چیز کا خود ارادہ کیا تو ساتھ شیطان نے کوئی چیز اس میں گڑبڑ کر دی، تو شیطان کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی طرف سے ایک چوک آپ کو لگ گئی کہ آپ چلے گئے کس طرف، آپ چلے گئے طائف کی طرف۔ فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے نبی جب بھی آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے بس فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو بڑا مذاق اڑایا مکے والوں نے، عیدے کو طائف گئے تھے اور طائف والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو بظاہر شیطان اور اس کے ایجنٹ بڑے خوش ہوئے، لیکن اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی کھول دی، پھر 6 افراد آئے 10 نبوی میں اور وہ ایمان لائے، اگلے سال پھر ہو گئے 12، اس سے اگلے سال ہو گئے 72، اور انہوں نے دعوت دی اور اس کے بعد آپ مدینے ہجرت کر گئے۔ تو یہ اصل میں شیطان اس طرح سے ہر نبی یا ہر رسول کے ان معاملات میں کہ جن میں وہ خود اپنے اشتہار پر فیصلہ کرتے ہیں ان میں شیطان کوئی نہ کوئی چوک ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو کسی نبی کو، یعنی آپ سے پہلے بھی رسول اور نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، الا اذا تمنا، مگر جب بھی وہ کوئی تمنا ارادہ کرتے تھے، الق الشیطان فی امنیته، شیطان ان کے اس خیال میں کچھ ملا دیتا تھا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا تھا اس کو جو شیطان نے ملایا ہے، ثم یحکم اللہ آیات، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا تھا۔ اللہ کی آیت سچ ثابت ہوئی، واقعی اللہ نے ایک ایسی قوم مقرر کر دی تھی کہ جس نے اس قرآن مجید کی قدر کی، وہ اہل یثرب تھے نہ کہ وہ اہل طائف تھے۔ اللہ علیم الحکیم، اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب کیوں شیطان کو یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ نبی کے کسی اجتہادی فیصلے میں گڑبڑ کرے؟ ایک فیصلہ میں نرسیا اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے، ایک نبی اپنے اشتہار کی بنیاد پر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، اس میں گڑبڑ شیطان کرتا ہے، کیوں اس کو اجازت دی؟ اس کی وجہ بتائی، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ شیطان نے ملایا ہے فتنہ بنا دے، کن کے لیے، للذین فی قلوبہم مرض، ان کے لیے کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر پہلے ایمان کی کمزوری ہے، تو ان باتوں سے ان کو اور تقویت مل جائے کہ ہم صحیح سمجھتے تھے، واقعی سچے نبی نہیں ہیں، یہ تو بڑے اعتماد سے گئے تھے طائف اور سمجھے تھے کہ طائف والوں کے نصیب پہ لکھا ہوا ہے، وہ اس قرآن کی اور نبوت کی قدر کریں گے، اور دیکھ لو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، ساری بات غلط نکلی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیات قلوبہم، اور وہ کہ جن کے دل پہلے سخت ہیں، وہ اور خوش ہو کہ دیکھو ہم نے صحیح کہا تھا کہ سچے نبی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ بہت دور کی ضد میں ہیں۔ بھلے یادم اللہ جینا اوت العلم، اور تاکہ جان میں بولو کہ جنہیں علم حقیقت دیا گیا ہے انہ الحق میں رب ہے، کہ بے شک یہ پورا قرآن اس کی ہر آیت اس کی ہر بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ پس وہ اس پر ایمان لائیں، فتخبت لہ قلوبہم اور اس قرآن مجید کے لیے ان کے دل جھک جائے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لائے ہیں ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف، وَلَا يُزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ برابر اس قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے، حتیٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، اور یا پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا ایک ایسے دن کا جو بھانج ہوگا، یعنی ایسا دن جو ہر خیر سے خالی ہوگا، الملک یوم یومئذ للہ، اس روز بادشاہی کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوگی، یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ ہوں گے نعمتوں والے باغات میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا ذلت والا عذاب، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، اور پھر وہ شہید کر دیے گئے یا تبھی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دے گا پاکیزہ رزق، یہ ذکر آ چکا ہے سورہ آل عمران میں کہ شہداء اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، اور ہجرت جو لوگ بھی کریں گے چاہے وہ شہید ہوں چاہے وہ مارے جائیں تبھی موت، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں صورتوں میں ان کو جنت میں پاکیزہ رزق سے سرفراز فرمائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت ہی بہترین رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور انہیں داخل کرے گا ایسے داخل ہونے کی جگہ کہ جہاں پر وہ صلی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اس جگہ پر جس کو پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے، ذالک تو تم یہ سب کچھ سن چکے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اب چونکہ اجازت مل گئی تھی بدلہ لینے کی اور ہاتھ اٹھانے کی اچار اٹھانے کی، تو فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو جس کسی نے بدلہ لیا ویسا جیسی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد اگر اس پر مزید زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، یہ اشارہ ہے بدر اور احد اور بعد کی کامیابیوں کی طرف، کہ بدر میں مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے، تو پھر کفار احد میں پھر ان پر زیادتی کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، گویا آنے والے حالات کی پیشن گوئی کر دی گئی، فرمایا ومن عاقبہ، جس کسی نے بدلہ لیا، مثل ما عوقب بہ، جیسے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں اس پر پھر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور جو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اس پوری کائنات کا دن اور رات کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز، اِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، الحمید اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے ہر اس شے کو جو زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں اس اللہ تعالی ہی کے حکم سے، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں اس اللہ تعالی ہی کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو کہ کہیں وہ زمین پر گر نہ جائے مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی کے حکم سے، اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے حق میں بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے تم کو زندہ کیا، ثم يُمِيتُكُمْ، وہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم يُحْيِيكُمْ، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً بہت ہی ناشکرا ہے، لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکو، دوبارہ فرمایا قربانی کی عبادت کے بارے میں کہ بے شک ہم نے یقین ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی کہ جس کے مطابق وہ اپنی عبادت بجا لاتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، فلا ينازعنك في الامر، پس اے نبی وہ ہرگز آپ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں نہ جھگڑے۔ قربانی کی عبادت پر مشرکین نے اعتراض کیا، فرمایا کہ اے نبی وہ ہرگز آپ سے اس کام کے معاملے میں نہ جھگڑے، وضو ادار رکھے اور آپ انہیں بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے اپنے رب کی طرف، ان نقلا اللہ حدم مستقیم، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً سیدھی ہدایت پر ہیں، وہ ان جادلو کا، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل اللہ اعلم بما تعملون، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، الم تعلم، اے نبی کہ آپ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں ہے، ان ذلک فی کتاب، اور بے شک یہ سب کی سب باتیں، یہ سارے کے سارے احوال ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، اور کون کون سی مخلوقات آسمان اور زمین میں، ہر چیز درج ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے، ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ماں بما لیس لہم بہ علم، اور ان کے پاس اپنے شرک کے لیے کوئی علم نہیں ہے، بما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اے نبی آپ دیکھ لیں گے ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے انکار، ان کے چہرے بن جاتے ہیں، ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آتے ہیں جب آپ ان کے سامنے جب ان کے سامنے ہماری یہ واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یقادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور وہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ بڑھائیں ان لوگوں کی طرف کہ جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل، اے نبی ان سے کہیے، افأنبئکم بشر من ذلکم، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جو اس سے بھی زیادہ شر ہو، جو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ ناگوار ہو، وہ کیا ہے، النار، وہ جہنم ہے، وعد اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فبئس المصیر، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد اس سورت کا جو آخری رکوع ہے، یہ قرآن مجید کی دعوت کے موضوع پر قرآن مجید کا ایک انتہائی جامع مقام ہے، چار آیتوں میں خطاب ہے پوری نوع انسانی سے، اور پوری نوع انسانی کو اللہ نے دعوت سے ایمان دی ہے، اور پھر آخری دو آیتوں میں خطاب صرف ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، اب صرف ان سے خطاب ہے اور ان کو دعوت سے عمل دی، تو چار آیتوں میں نوع انسانی کے لیے دعوت ایمان، اور دو آیتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے دعوت عمل، فرمایا یا ایوہ الناس، ابھی جو چار آیتیں شروع کی ہیں ان میں دو آیتوں میں دعوت ایمان میں توحید کا ذکر ہے، ایک آیت میں رسالت کا ذکر ہے، ایک آیت میں آفت کا ذکر ہے، اور پہلی دو آیتیں توحید کے حوالے سے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس کو ذرا بہت غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، خواہ وہ اولیاء اللہ ہو اور یا یہ ہے کہ بت ہو، یہ بت بھی اکثر و بیشتر اولیاء اللہ کے فرشتوں کے بدلے سے، تو چاہے وہ اولیاء اللہ ہو فرشتے ہو، اور یا یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو بتوں ہی کو معبود سمجھ رہا ہے، وہ بت ہو، تو فرمایا کہ بے شک تم جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولد اجتمع اولا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتی وہ ہستیاں اگر سے وہ سب کی سب اس کے لیے جمع کیوں نہ ہو جائے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور تم جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہیں، تم ان سے مدد کے نعرے لگاتے ہو اے فلاں مدد، تو وہ ہستیاں جتنی بھی ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ ایک مکھی تک بنانے پر قادر نہیں ہے اگر کہ وہ ساری ہستیاں اس کام کے لیے مل کر جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو وہ اس کو مکھی سے واپس اڑانے پر قادر نہیں. اگر مکھی ان کے سامنے تم نے کوئی میٹھی چیز رکھی ہے، کوئی حلوے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بتوں کے سامنے رکھے ہوں چاہے وہ اولیاء اللہ کے سامنے رکھے ہوں، اگر مکھی آ کر وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو ان میں اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ مکھی کو پکڑ لیں اور مکھی سے وہ خوراک کا ذرہ واپس چھین سکیں. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے یہ طلب کرنے والے بھی اور کمزور ہے وہ کہ جن کو طلب کیا جا رہا، لاچار ہے، بے بس ہے، مانگنے والے بھی بے بس ہے اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بے بس ہے. اگر وہ مانگنے والے لاچار نہ ہوتے تو کیا اس طرح کے بے اختیار لوگوں کو پکارتے، ان کو مطلوب بناتے، اور جو مطلوب ہے ان کو خود بھی پتا ہے ان کی لاچارگی کا، ان کی بے بسی کا. یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے، ان کی کتاب ہے قرآن اور علم جدید. وہ کہتے ہیں کہ انسان وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہو. یہ تو جانور ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مطلوب نہیں ہوتا، جس کا مقصد نہیں ہوتا، اور انسان جانور کو اپنے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جس انسان کا کوئی مقصد زندگی واضح ہے ہی نہیں، وہ صرف کھانے پینے کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جی رہا ہے، وہ انسان نہیں وہ حیوان ہے. بقول ڈاکٹر سعد صاحب کے، وہ زندگی نہیں گزار رہا، اس کو زندگی گزار دیتی ہے، اس کو زندگی وہی گزار رہا ہے جس کا ان حیوانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر کوئی مقصد ہو. مقصد اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، کمتر بھی ہو سکتا ہے. جتنا اعلیٰ مقصد ہوگا اتنا انسان کا کردار بھی اونچا ہوگا. مطلوب اونچا ہے، انسان کا آئیڈیل اونچا ہے، اس انسان کا کردار بھی اونچا ہوگا. جس کا مقصود ہے اپنی قوم، اس کا کردار ہوگا اپنی قوم کی حد تک وہ بہت زیادہ قربانی دینے والا ہوگا، لیکن جہاں دوسری قوم کا مسئلہ، دوسری برادری کا مسئلہ آئے گا وہ وہاں پر خود لفظ بن جائے گا. جس کا مطلوب مقصود ہو اپنا وطن، وہ اپنے وطن کی حد تک تو بڑے سار اور قربانی کرے گا، لیکن جہاں کسی دوسرے وطن کا مسئلہ آئے گا وہ اس کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کرے گا. اپنے ملک میں تو گدھے کا بھی خیال ہوگا کہ گدھوں پر زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کے وہ لیزی گٹر پھیر کے آ جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ اس کا مطلوب صرف اپنے ملک کی حد تک. جس کا مطلوب تمام انسانوں کی خدمت ہو، وہ سوچے اس کا کردار پر کتنا بلند ہوگا. اور جس کا مقصود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ بندہ اب تمام انسانوں کے لیے رحمت ہوگا. اللہ کے رسول رحمت العالمین کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا مطلوب رب العالمین کی رضا تھا. اور ایک آدمی کا اگر مطلوب بہت اعلیٰ ہے، اس کا کردار بھی اعلیٰ ہو جائے گا. اس لیے اقبال کہتا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اگر آپ نے کمن ڈالی کسی گھر کی چھت پر، آپ اتنا اوپر چلے جائیں گے، اور جو کمن ڈالے گا اور اوپر، اس کا ہدف، اس کا ٹارگیٹ اور اوپر ہوگا، وہ اتنا زیادہ اونچا چلا جائے گا. تو جتنا ہائر آئیڈیل ہمارا ہوگا، اتنا ہمارا اپنا کریکٹر بھی اسی حساب سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. اور اعلیٰ ترین مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ذات کو مطلوب مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ کیونکہ مطلوب ان کا کمزور ہے، یہ خود بھی کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلبگار بھی، کمزور ہے وہ کہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے. کیوں انسان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور کسی لاچار اور بے بس ہستی کو معبود بنا لیتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، اس کو پکارتا ہے، کیوں؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. اگر اندازہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور در پہ دستک نہ دیتا، کہیں اور امید وابستہ نہ کرتا، کہیں اور کا خوف نہ رکھتا. اور میں اصل کمی معرفت کی ہے، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور اور زبردست ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن انسان نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہ اللہ کو کے بات کو براہ راست سن سکتا ہے. تو اب انسان تک اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دو واسطے رکھے ہیں. ایک واسطہ ہے رسول ملک. رسول ملک نورانی مخلوق ہیں، فرشتے، وہ اللہ سے اللہ کا پیغام لیتے ہیں، اور اس کے بعد رسول ملک آ کر پہنچاتے ہیں رسول بشر تک، اور رسول بشر سے پھر وہ پیغام انسانوں تک پہنچتا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی، اور اللہ چن لیتا ہے رسول انسانوں میں سے بھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے. ہم جہاں بھی ہوتے اللہ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم نہ اللہ کو سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنا پیغام ہم تک پہنچایا دو رسولوں کے ذریعے سے. رسول ملک اللہ سے پیغام لے کر آئے، انہوں نے پہنچایا رسول بشر تک، رسول بشر تک کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچا. بہت اہم ہے. بدقسمتی سے سرفیر احمد خان، انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا. جس شے کو بھی انسان دیکھ نہ سکے، آواز میں خم سے ثابت نہ کر سکے، لہذا اس کا سرے سے انکار کس کا وجود ہی نہیں. نہیں، قرآن مجید دفی کرتا ہے اس کی کہ فرشتے بالکل ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمارے لیے وہ آیات متشابہات میں سے ہے. فرشتوں کو نبی دیکھ لیتے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. ہمیں اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ فرشتے ہیں، ان کا علیحدہ سے وجود ہے، اور انہیں کے ذریعے سے ہم تک اللہ کا پیغام یہ پہنچتا ہے. یہ تھا ایمان دل رسالت. اب اس کے بعد ایک آئے ایمان دل آخرت تک. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ بذات خود جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے، کس چیز کو ترجیح رکھی ہے اور کس چیز کو پیچھے ڈال دیا ہے. دنیا مقدم ہے کہ دین، آخرت مقدم ہے کہ دنیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، فیصلہ وہی کرے گا. یہ ہیں چار آیتیں جن میں دعوت ایمان. اب جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے دعوت عمل. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، ارکعوا واسجدوا، رکو کرو سجدہ کرو. یہ ہے پہلا تقاضا نماز کا. رکو سجدے سے مراد نماز، اور نماز سے مراد اصل میں تمام ارکان اسلام. آگے چل کر زکات کا ذکر بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. وہ پہلا تقاضا ہے عمل کے اعتبار سے ارکان اسلام ادا کرو. کلمہ پڑھ لیا ہے، اب فوراً نماز کا وقت ہوگا، نماز ادا کرو. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو، نمبر ایک. نمبر دو، وعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ صرف نماز کی عبادت نہیں ہے، عبادت اس سے اوپر کامل ہے، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی کرنا. اب پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر بفعل الخیر، اور خیر کے کام کرو، وہ کام کرو کہ جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو. خدمت خلق کے کام کرو، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. خدمت خلق کے کام کے بھی دو درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے کہ جس کا تعلق اس دنیا میں لوگوں کی مشکلات میں کام آنا ہے. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفعہ الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ خدمت خلق کا محدود تصور ہے. اصل خدمت خلق ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کی جائے. اگر کسی کے پیٹ کی آگ بجھا دی اور وہ بیچارہ پورا جہنم کی آگ میں چلا گیا، تو یہ اس کے ساتھ پائیدار خدمت خلق ہوں. تن پہ کپڑا ڈال دیا کسی کے اور اس کا پورا تن جہنم میں جل گیا تو ہم نے اس کے ساتھ کوئی پائیدار خدمت خلق نہیں کی. تو فرمایا کہ خیر کے کام کرو, یعنی دنیوی اعتبار سے بھی جس بھائی کے کام آ سکتے ہو آؤ, لیکن اس کی آخرت کی فکر کرو, اس کو دین کی تبلیغ کرو, اسے غفلت سے نکالو, اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دو. وہ اس کا مقصد تخلیق ہے. تما خلق کو جنہ ولیبول, میں نے جنہوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے, تو ان کو تبلیغ کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل, پہلا عمل ارکان اسلام, دوسرا عمل پوری زندگی میں اللہ کی غلامی, تیسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے ان کے دنیا کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرنا. اب چوتھا عمل آ رہا ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرو جیسے کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے, یعنی اللہ کے دین کی سربلندی, اللہ کے دین کی اقامت, اس کے لیے مال لگاؤ جان لگاؤ. باقی جگہ آتا ہے کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم, یہاں بلکہ اس میں انداز تاکید اختیار کیا گیا کہ ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمایا. پائیدار خدمت خلق دنیا میں بھی یہ ہے کہ نظام بدل دیا جائے. اللہ کے رسول نے اپنی پوری توانائی اجتماعی اعتبار سے اسی کام میں لگایا. کوئی آپ نے خدمت خلق کے اجتماعی ادارے نہیں بنائے تھے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جا کر اور آٹا تقسیم کر کے آ جاؤ, اور فلاں جا کے جگہ جا کر اور کوئی مریضوں کا علاج فری کر کے آ جائے, نہیں, بلکہ اجتماعی طور پر آپ ایک ہی کام کرتے رہے, اور وہ یہ ہے کہ پورے نظام کو بدل دیا جائے. اب ریاست اگر قائم ہو گئی صحیح, وہ خود ہی پھر ویلفیئر کرے گی, وہ صحیح معنوں میں, ورنہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے نظام ظالمانہ ہے. اس نظام میں دو طبقات ہیں, عیاشی کر رہا ہے, وسائل کو لوٹ رہا ہے, اور دوسرا تیسرا ہے. اس میں آپ اس کتوں کی خدمت خلق کر لیں گے؟ پائیدار خدمت خلق یہ ہے کہ ظلم کو ختم کیا جائے, عادلانہ نظام قائم ہو, وسائل کی کمی نہیں ہے, ان وسائل کو لوٹ گسوٹ سے بچایا جائے. کچھ ایسے ظالم ہیں کہ جن کی تجوریاں بڑھ رہی ہیں, جن کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں, ان کے بیرون ملک کے اندر اتنے قرضے ہیں, اتنے ان کے بینک بیلنس ہیں کہ اگر وہ سارے لے لیے جائیں تو پاکستان کا سارا قرضہ ادا ہو جائے, بلکہ اس سے ڈبل ان کا جو ہے وہ سرمایہ باہر ملکوں کے اندر موجود ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ پورے نظام کو بدلا جائے. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, اس سے بہتر خدمت خلق دنیا کے اندر بھی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ نظام ہی کو ٹھیک کر دیں. تو فرمایا جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق. اب اس کے بعد ذرا بہت ہی پیارا انداز ہے جذبات کو ابھارنے والا, فبجتباکم, اس اللہ نے تمہیں چنا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب عرب انسان بس رہے, اس اللہ نے ان میں سے تم کو مسلمان بنایا, مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا, ایمان کی دولت دی, قرآن کی دولت دی, ضرور محسوس کرو اس اللہ نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور دین تمہیں ایسا دیا ہے کہ اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی, کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے, کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی ریاضتیں نہیں ہیں لمبی چوڑی, بلکہ یہ ہے کہ نکاح کی بھی اجازت ہے, رزق حلال اگر ہے تو اس کے ذریعے اچھے کھانے بھی کھا سکتے ہو. کوئی دین کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو کہ تمہاری فطری تقاضوں کو کچلنے والی ہے. فطری تقاضوں کو چینلائز کیا گیا ہے, کسی تقاضے کو کچلا نہیں گیا. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, یہ دین کی خدمت کا راستہ, یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولادوں میں ایک مسلمان امت اٹھائیے, تو تمہارا نام مسلمان ہے, اپنے نام کی لاج رکھو. مسلمان کا مطلب یہ ہے فرما بردار, من قبل وفی ھذا, یہی نام انہوں نے پہلے بھی رکھا تھا اور اب بھی یہی نام ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ گواہ ہو جائے رسول تم پر, وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. قیامت کے دن عدالت قائم ہوگی, پہلے اللہ کے رسول آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا. اس کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا تم تک دین پہنچا؟ جی پہنچا تھا. اس کے بعد تم نے اس دین کو دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ مسلمان تم تھے, قرآن تمہارے پاس تھا, اللہ کے رسول کی امت میں تم شامل تھے, میں نے تمہیں بتا دیا تھا قرآن مجید میں, کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے رہنمائی کے لیے اٹھایا، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو گے، برائی سے روکو گے، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ جس طرح تم تک اللہ کے رسول نے دین پہنچایا، تم نے بھی آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر پہنچایا ہوگا تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، نہیں پہنچایا ہوگا تو پھر ہمارے اوپر وبال آئے گا دوسروں کی بھی گمراہی کا. تو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اٹھو آغاز کر دو کام کا، عمل کا آغاز کرو. سب سے پہلے کیا ہے؟ ارکان اسلام. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس قائم کرو نماز اور دو زکات. واتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اب یہ اصل میں جتنے بچے تقاضے آئے ان کے لیے ایک ہی اصطلاح آ گئی کہ چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ ہی کے دین کے لیے جہاد کرو. اور قرآن مجید میں وضاحت مزید آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ چمٹنے کا مطلب ہے اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹنا. اللہ کی رسی کی وضاحت حدیث میں آتی ہے، اس سے مراد قرآن ہے. واتصموا بحبل اللہ، اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، اس قرآن کی تبلیغ کرو. ساری باتیں قرآن مجید کے ساتھ چمٹنے سے سارے دن کے تقاضے ادا ہو جائیں گے. تو فرمایا واتصموا بالله، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. ہوگا مولاکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہے، کچھ بنا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا. اس بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا. پریشان نہ ہو کہ دین کے تقاضے ادا کرنا مشکل ہے، ہمت کرو، آغاز کرو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. ہوا مولاکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا ساتھی ہے، کچھ بنا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، بس کیا ہی عمدہ تمہارا ساتھی ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. سورة المؤمنون، اس سورة میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 11 آیات میں مومنین کے ظاہری اوصاف بیان کیے ہیں، اور پھر اس سورت کے درمیان میں آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 61 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی باطنی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے. تو چونکہ مومنین کے ظاہری اور باطنی اوصاف بیان ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے سورت المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان. اہل ایمان کی 6 صفات بنیادی، وہ صفات کے جن پر عمل کرتے کرتے ایک شخص قرآن کا انسان مطلوب بن جاتا ہے. بنیادی سیرت و کردار کے حوالے سے صفات، ایک وہ صفات ہوتی ہیں جو تکمیلی ہوتی ہیں، جو قرآن سے انسان مطلوب کے اندر نظر آتی ہیں. ان صفات کا بیان انشاءاللہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آئے گا. یہ تعمیر سیرت کے لیے بنیادی اوصاف ہیں. ان اوصاف پر عمل کرتے 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 ایک انسان پختہ، میچور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی صفت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ مومن نماز پڑھتے ہیں، نماز تو منافقین بھی اللہ کے رسول کے دور میں پڑھتے تھے. مومنین کی نماز کی شان یہ ہے کہ اپنی نماز میں وہ خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. خشوع خضوع کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے خشوع خضوع کا ظاہری اعتبار سے، نماز کو پڑھنا ظاہری آداب کا خیال رکھتے ہوئے، رکو سے اٹھ کر بالکل سیدھے کھڑے ہونا، 2 سجدوں کے درمیان صحیح طرح وقفہ کرنا، یہ نماز کے واجبات ہیں، ان کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو باقاعدہ نماز کے آداب سیکھتے ہیں. اور نماز پورے آداب کے ساتھ کہ نگاہیں کہاں ہوں گی، ہاتھ کس طرح سے باندھنے، سجدے میں ہاتھ کی پوزیشن کیا ہوگی، قعدے میں کیا ہوگی، تو پورے ظاہری آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کا ظاہری خشوع ہے. نماز کا باطنی خشوع یہ ہے کہ توجہ بھی اللہ کی طرف رہے، انسان نماز کا مفہوم سیکھے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے. تو نمبر دو، وہ باطنی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری حضوری کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اور تیسرا ہے پوری زندگی کا خشوع، جب تک وہ نہیں ہوگا نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اگر فرض کیجئے کہ میں خدا نہ خواستہ کسی غلط کاروبار میں ملوث ہوں اور میں آ کے نماز پڑھتا ہوں تو میرا نماز میں جی لگے نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص نہیں. میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو مجھے خیال آئے گا کہ میں ابھی جس کاروبار سے اس سے آ رہا ہوں اس میں دو نمبر کے کام ہو رہے ہیں، اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اس میں ترازو ٹھیک نہیں ہے، میں اس میں دھوکہ دہی کر رہا ہوں. تو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو لہٰذا خشوع خود تب ہوگا جبکہ میری پوری زندگی کا رخ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. تو یہ ہے نماز میں خشوع کے تین درجے، اللہ دینا ہوں کی صلاتہم خاشعون. دوسرے صرف والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی بات کو لغو کہتے ہیں، ایسا کام کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں فائدہ ہو. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز، تاش کھیلا جا رہا ہے، لیڈو کھیلا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں موبائل پہ اور گیم کھیل رہے ہیں، اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ایسے ناول پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مطالعہ ان کا گماؤ ہے بجائے کماؤ کے، بقول اسلائی صاحب کے. ہر ایسی ایکٹیویٹی کے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، وہ لغو ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اچھے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو ترک کر دے، اپنے ٹائم کی اہمیت کا احساس کرے، میرا اصل سرمایہ یہ وقت ہے، میں نے اسی میں اپنی آخرت بنانی ہے. میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ایک بندہ غر کے لیے جام خراب. جو واقعتا بندہ ہو اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اوقات کو کسی بیکار قسم کی ایکٹیویٹی میں ضائع کر دے. تو دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اوقات کا بہترین استعمال، یا تو دنیا میں کوئی ایسا کام ہو جو جائز ہے اس پہ آدمی اپنا وقت لگائے، اور ورنہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، آخرت کے اعتبار سے وہ اپنے لیے اجر کا ذریعہ بنائے. نمبر تین، بندہ جینا ہوم لکات، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تذکیے پر کاربند رہتے ہیں. ایک زکات کا لفظ آتا ہے عبادت کے لیے، یہاں پر وہ اس پانی میں نہیں ہے، اس کے لیے آتا ہے موتون زکات، وہ زکات دینے والے ہیں، جبکہ یہاں پر الفاظ آیا ہے قائلون، وہ زکات کا عمل کرنے والے، اپنا تذکیہ کرنے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر کے رہتے ہیں، اور ہر ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو اپنے سیرت و کردار سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے صفائی، یہ ہے تذکیہ. اور جو انسان کے اللہ سے قربت بڑھتی ہے اسے اپنے کردار میں کچھ اور خامیاں نظر آتی ہیں، وہ جب دور کرتا ہے تو اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ اور خامیاں نظر آتی ہیں، تو یہ تذکیہ کا عمل مستقل رہتا ہے. تو تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا تذکیہ کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اپنے اوپر ایک نگاہ رکھتے ہیں، نگاہ تنقید اور خود احتسابی، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ ان کی تیسری خوبی ہے. نمبر چار، والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانهم، یا اپنی کنیزوں کے، فانهم غیر ملومین، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کی جذبات کو کچلنے کا حکم نہیں دیتا، اللہ نے خود اس جذبے کو رکھا ہے، یہ جذبہ مفید ہے، پروڈکٹیو ہے، اسی سے نسل انسانی آگے بڑھ رہی ہے. یہ اس جنسی جذبے کا استعمال تو بری چیز نہیں ہے، ہاں بیراروی نہ ہو، غلط حرکت نہ ہو. اس کا جائز رستہ پہلے دو سے آج کل ایک ہی ہے، پہلے دو یہ تھے کہ ایک بیویاں ہیں، کنیزیں ہیں، کنیز کے ساتھ مالک کا نکاح نہیں ہوتا تو اس کی ملکیت ہوتی تھی، تو ایک اس کی منقوع ہے، ایک اس کی ملکیت ہے، یعنی ایک بیوی اور ایک کنیز. ان دو ذرائع سے جنسی جذبات کی تسکین بالکل جائے. فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو کوئی اس کے سوا کوئی اور رستہ تلاش کرے, کسی اور طریقے سے جنسی جذبات کی تسکین کرے, زنا کرے, ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو, یا کسی اور طریقے سے مادہ تولید کے اخراج کی شعوری کوشش کرے, فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. تو ہر ایسی حرکت کے جس میں انسان شعوری طور پر جسے لذت حاصل کرے کسی اور طریقے سے, وہ حرام ہے, وہ غلط ہے. صرف ایک طریقہ جائز ہے اور وہ ہے اس وقت نکاح کا طریقہ, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جائز نہیں ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور پانچ قسم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت یہ بھی ہے کسی کی کچھ ہے آپ کے پاس موجود ہے, پیسے لوٹا دیجیے. امانت یہ بھی ہے کوئی منصب آپ کے پاس ہے, کوئی عہدہ آپ کے پاس ہے, پیسے لوٹا دیجیے اور اس کا صحیح اعتراف کیجیے. اس میں کوئی غلط کام نہ کیجیے, اس سے ناجائز فائدہ حاصل نہ کیجیے. کسی کا راز آپ کے علم میں ہے, اس راز کو چھپائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا. کسی نے آپ سے آ کے مشورہ مانگا, صحیح سے مشورہ دیجیے. آپ کے پاس صلاحیت کا علم ہے, اس کو مس گائڈ نہ کیجیے. کسی مجلس کے خفیہ راز ہیں, ان کو باہر آ کے ظاہر نہ کیجیے. تو امانت کا بڑا وسیع تصور ہے. یہ دین بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, قرآن بھی ہمارے پاس امانت ہے. فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے عہد کے کو بھی وفا کرتے ہیں, چاہے عہد اپنے آپ سے کرے, گناہوں سے توبہ کر لے, عہد چاہے کسی بندر کے ساتھ ہو, چاہے کہیں نوکری کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے, کوئی بھی کمٹمنٹ ہے, اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں, وہ اپنی کمٹمنٹ سے ہٹتے نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ عہد ہے, عہد شریف, اس عہد کو نبھاتے ہیں. مال اور جان اب اللہ کا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ مال اور جان اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال ہو. اور اس کے بعد آخری اور چھٹی صفت بتائی, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, پابندی وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں, مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں. ان کے پورے نظام الاوقات کا تعین نماز کے حوالے سے ہوتا ہے. کب سونا ہے یہ سوچ کر سوتے ہیں, ایسا نہ میں سو جاؤں اور میری نماز نکل جائے, رات آپ یہاں جاگتے رہے اور اس کے بعد آپ جا کے ایسے سو کہ فجر آج سے خدا نہ خاصا ضائع ہو گئی, تو یہ ساری عبادت اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرض آدمی نے چھوڑ دیا اور یہ ہے کہ نفلی عبادت اس میں زیادہ وقت کو لگا رہا ہے. کہیں نکلتے ہیں گھر سے تو سوچ کر نکلتے ہیں کہ مجھے کون سی نماز کی جماعت کہاں ملے گی. ان کی میٹنگ کیا ہوتی ہے تو نماز کے اوقات کے اعتبار سے, تو گویا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو پہلی صرف کی نماز, آخری صرف کی نماز, گویا نماز میں بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ ہیں کہ وہ بنیادی اوصاف کہ اگر ان پر انسان عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو رفتہ رفتہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا انسان مطلوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا اولئک هم الوارثون, جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں وہ لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ اللہ دینا یرثون الفردوس, وہ وارث بنیں گے فردوس کے, جنت کی وہ وادی کہ جس کی چھاؤں بہت گھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چھاؤں دکھائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھاؤں سے استفادے کی توفیق دے. اللہ دینا یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, اور اسی فردوس میں, اسی گھنی چاؤں والی جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یہ مضمون آج آ چکا ہے پورے حج میں بھی, دوبارہ پورے مومنوں میں بھی آ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور ہم نے انسان کو بنایا گارے کے خلاصے سے, گارے کے نچوڑ سے. پہلے جو انسان تخلیق ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام, وہ بنے تھے گارے سے. ان کا جو جسمانی وجود ہے وہ گارے سے بنا تھا, روح اللہ نے اپنے پاس سے پھونکی تھی. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا چنے ہوئے گارے سے, یا گارے کے خلاصے سے, گارے کے نچوڑ سے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, اب اس کے بعد سے نسل انسانی کیسے چلی ہے؟ فرمایا پھر ہم نے اس کو کر دیا نطفہ, ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں, اشارہ ہے رحم مادر کی طرف, یوٹرس. ثم خلقنا نطفة علقة, پھر ہم نے نطفے کو بنا دیا علقہ یعنی زائگوت, ملا جلا نطفہ یعنی مرد کا اسپرم عورت کا اوغم دونوں کا ملاپ. علقہ میں نے اس کے کچھ نہیں کہتے ہیں کہ یہ معلق ہوتا ہے, رحم مادر کے ساتھ جو کی طرح کچھ ہوا ہوتا اور خون کشید کر کر کے اپنی گروتھ کر رہا ہوتا ہے, رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا بنایا اس کو ہم نے, دوسرے کو ہم نے کر دیا علقہ. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے بنا دیا اس علقہ کو, اس جمے ہوئے خون کو بوٹی. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر ہم نے بوٹی کو بنا دیا ہڈیاں. فقصونا العظام لحما, پھر ہم نے ہڈیوں کو پہنایا گوشت, یعنی ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر, یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک اور تخلیق میں. اس کی وضاحت آتی ہے ایک ایسی حدیث میں جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, متفق علیہ حدیث, اور وہ یہ ہے کہ بچہ 40 دن تک رحم مادر میں ہوتا ہے نطفے کی صورت میں, پھر 40 دن تک رہتا ہے علقہ کی صورت میں, پھر 40 دن تک ہوتا ہے مضغہ کی صورت میں, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتے کو اور وہ اس بچے میں روح ڈال دیتے ہیں اور بچے کی تقدیر لکھ دیتے ہیں, اس کی زندگی کتنے سانس کی ہے اور اس کا رزق کتنا ہے. اناب ہم غلط کام کر کے اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم جو مرضی کر لیں اپنی زندگی کو سانس بڑھا سکتے ہیں. تو زندگی بھی طے ہو جاتی ہے, رزق بھی طے ہو جاتا ہے, تقدیر لکھی جاتی ہے اور روح کو لا کے ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ واقعی انسان بن جاتا ہے, جان اس میں پہلے بھی تھی, وہ پہلے بھی ترقی کر رہا تھا نطفے سے علقہ, علقہ سے مضغہ, لیکن اب اس میں روح ڈالنے کے بعد وہ مکمل انسان بن جاتا ہے. تو فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک اور تخلیق میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو کہ بہترین بنانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم یقیناً مرنے والے ہو, تم سب مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, اور پھر تم بے شک روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. دنیا میں اللہ نے روح کو بھیج دیا اس جسم کے ساتھ, یہاں پر ایک کشمکش ایک بار کا ہے, دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش. روح کے تقاضے کچھ اور ہیں, وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے, جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں, اس کو مادی لذتوں میں چین آتا. اس کشمکش میں ہم رہیں گے. اب اس میں جس نے روح کو اپنی یاد رکھا اس کے تقاضے پورے کیے, وہ نفس مطمئنہ کا حامل ہے, اور جس نے اپنے جسم کے تقاضوں غالب کیا وہ نفس ہمارا کا حامل ہے. بہرحال اس کے بعد ہم مر جائیں گے, اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ اٹھا کر فیصلہ سنائے گا کیا تم کامیاب رہے یا ناکام رہے. تو فرمایا پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے, اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 راستے, یہ مراد ہے 7 آسمان, یہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں. فرشتے دن رات ان آسمانوں سے آتے جاتے رہتے ہیں, اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں, اور جو بھی ہمارے اعمال ہیں ان کی رپورٹ وہ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. وما کننا عن الخلق غافلین, اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں, یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مخلوق کی ضروریات کیا ہے, ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا رہتا ہے, اور جو کچھ ہماری مخلوق کر رہی ہے سب اللہ کے علم ہے. وہ بات صحیح نہیں ہے غالب کی کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے, اس کو کیا بنتا ہے, تو صرف فرشتوں کی رپورٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا. مما کننا عن الخلق غافلین, ہم مخلوق سے غافل نہیں تھے, ہمیں معلوم تھا کہ مخلوق کیا کر رہی ہے. تو فرمایا وانزلنا من السماء ماء بقدر, اور پھر ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق, جتنا ضرورت تھا اتنا اتارا, ورنہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. فاسقناه فی الارض, اور اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا تاکہ یہ زمین سے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں, دریاؤں کے ذریعے سے, نہروں کے ذریعے سے, یا یہ ہے کہ بورنگ کے ذریعے سے, ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی نکالتے رہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر قادر ہیں, ہم جب چاہیں اس پانی کو ہم خشک کر سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ یہ خشکالی کے دوران پانی کو دوبارہ حاصل کر سکے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے پیدا کیے باغات انگوروں کے اور کھجوروں کے, کھجوروں کے اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اور تمہارے لیے ان میں کثرت سے میوے ہیں، ومنہا تاکلون، اور تم ان میں سے کھاتے ہو، وشجرتن تخرج من طور سینا، اور ایک اور درخت بھی ہے جو نکلتا ہے سینا کے پہاڑ سے، تنبت بالدہن، وہ لے کر اگتا ہے ایک تین، اشارہ ہے زیتون کی طرف، وسبغ للآکلین، جو کھانے والوں کے لیے شوربے کا کام دیتا ہے، زیتون کے تیل میں بہت اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت رکھی، اس میں شفا بھی ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے ایک شوربے کے طور پر، روٹی اس میں بھگو کر اور کھانے والے کھاتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جو مویشی ہیں چوپائے ہیں ان میں بھی ایک سبق آموزی کا سامان ہے، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً، اور تمہارے لیے ان کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، تم ان کی کھالوں سے کیا کچھ بناتے ہو اپنے فائدے کے لیے، چمڑے کے ذریعے سے جوتے بھی بن رہے ہیں، اور کمبل بھی بن رہے ہیں، اور خیمے بھی بن رہے ہیں، جیکٹ بھی بن رہے ہیں، سوٹ کیس بھی بن رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اوزار وغیرہ انہیں کے ذریعے سے بنتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے بہت سارے فائدے ہیں، ان کی کھاد سے فائدہ ہے، اور فرمایا ومنہا تاکلون، انہیں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو تم کھاتے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چوپایوں میں سے بات کو تمہارے کھانے کے لیے حلال کیا ہے، وہ علیہا و علی الفلک تحملون، اور ان چوپایوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سواریاں کرتے ہو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جن کا بیان آ گیا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ آراف میں اور سورہ ہود میں، اب کسی مرتبہ ذرا تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نبی کی دعوت یہی تھی عبادت کی، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو، یہی تمہارا مقصد تخلیق ہے، افلا تتقون، تو کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ نوح نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان، يريد ان يتفضل عليكم، اور چاہتا یہ کہ وہ تمہارے اوپر کو بڑائی حاصل کر لے، فضیلت حاصل کر لے، ولو شاء الله لانزل ملائكه، اور اللہ تعالیٰ چاہتا اگر اس نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا وہ کسی فرشتے کو نازل کر دیتا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات اس سے پہلے اپنے بڑوں میں اپنے پچھلے لوگوں میں نہیں سنی کہ کوئی انسان رسول بن کر آ جائے، ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ نوح علیہ السلام تو نہیں ہے مگر ایک انسان ہے، ایک مرد ہے کہ جس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، کسی آسیب کا سایہ ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، فتربصوا به، ان کی بات مت ماننا بلکہ ان کے بارے میں ذرا انتظار کرو، حتیٰ کہ ایک وقت تک کے لیے، قال رب انصرنی بما تکذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب تو میری مدد فرما، یہ جو مجھے انہوں نے جھٹلا رہے ہیں اس پر اللہ تو ہی میری مدد کر، فاوحینا الیہ، تفصیلات اس سے پہلے چونکہ آ چکی ہیں میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، فاوحینا الیہ، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی کیا، ان اسرائیل فلکا بعیوننا ووحینا، کیا بنائیے ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، وواحینا اور ہماری رہنمائی میں، ہم آپ کو بتائیں گے، بنانی کہتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آ پہنچا، فَفَارَ التَّنُّور، ایک تنور نے جوش مارا، اس پہ سے پانی نکلنا شروع ہوا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اے نوح تم اس کشتی میں سوار کر لو ہر چیز کے دو دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور سوار کر لو اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ جن کی سوائے اس کے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے سے ایک بات طے ہو گئی، یعنی تمہاری بیوی اور تمہارا ایک بیٹا، ان کے سوا سب کشتی میں سوار ہوں گے، فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے اب کوئی سفارش نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں، فاذا استویت انت ومن معك علی الفلک، تو جب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں آپ بھی اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، فقل الحمد للہ، تو آپ کہیے کل شکر اللہ کے لیے ہے، اللہ جی نے جانا من القوم الظالمین، وہ اللہ کے لیے ہمیں بچا لیا اس ظالم قوم سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور آپ یہ بھی دعا کیجیے کہ میرے رب تم مجھے نازل کرنا، تم مجھے اس کشتی سے اتارنا برکت کے ساتھ، یعنی مجھے اس کشتی کے ساتھ اللہ اتاریو برکت والا اتارنا. وہ انت خیر المنزلین، اور بے شک تو ہی بہتر اتارنے والا ہے. ان نفی ذلک الآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. وہ ان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم جانچنے والے ہیں، ہم اسی طرح سے امتحان دیتے ہیں. ثم انشانا من بعدہم قرناً آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد ہم نے کئی نسلوں کو اٹھایا پیدا کیا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ہم نے ان نسلوں میں بھیجے رسول انہی میں سے. ان عبد اللہ، ہر رسول نے آ کر یہی پکار لگائی کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے نہیں. چھ رسولوں کا ذکر بار بار آئے گا، سورہ نوح میں بھی آیا، سورہ آراف میں بھی آیا، اور سورہ ہود میں بھی آیا. پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، آخری ہیں موسیٰ علیہ السلام. ان دونوں رسولوں کا ذکر تو یہاں پر نام لے کر کیا گیا ہے، اور باقی کے رسولوں کا ذکر یہاں پر اللہ نے نام لے کر نہیں کیا، لیکن ان کا بھی تذکرہ گویا موجود ہے. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اب یہ ایک رسول کا ذکر ایسے آ رہا ہے کہ بغیر نام لیے ہوئے. تفسیر عثمانی میں لکھا گیا ہے کہ غالباً اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام. بہرحال حضرت نور، حضرت موسیٰ کا نام لیا گیا ہے، باقی رسولوں کا نام یہاں پر مذکور نہیں ہے. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور وہ جو ایک رسول جن کا یہاں پر نام نہیں لیا گیا، اور غالباً صالح علیہ السلام نے جو قوم ثمود کی طرف آئے تھے، فرمایا ان کے بارے میں فرمایا وقال الملأ من قومه الذين كفروا، ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا. وکذبوا بلقاء الآخرة، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا. واترفناهم في الحياة الدنيا، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، اچھے حالات دیے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان. یاکل مما تاکلون منه، اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو. وہ یشرب مما تشربون، اور اسی میں سے پیتے ہیں جس سے تم پیتے ہو. تمہاری طرح کے انسان ہے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ولئن اتاکم بشرم مثلکم، اور اگر تم نے اپنی طرح سے ایک انسان کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. یعنی ہماری اطاعت کرتے رہو، خود بھی تو سردار ہے نا، ہماری اطاعت کرو گے پھر تو تم ہو جاؤ گے دفاع اٹھانے والے، اور اگر تم نے نبی کی اطاعت کی تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. تو سرداروں کا سب تکلیف یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ رسول پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کے پیروکار بن جائیں، اور اس کے بعد ہماری سرداری میں سے نکل جائے. تو اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. ایائے تو تم، اور کیا وہ رسول تمہیں اس بات سے ڈراتے ہیں؟ انکم اذا متتم، کہ جب تم مر جاؤ گے. وکنتم ترابا وعظاما، اور جب تم ہو جاؤ گے مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں. انکم مخرجون، تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. ہائے ہاتا لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف یہ دنیا کی زندگی. نموت ونحیا، ہم خود ہی مرتے اور ہم خود ہی جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. نہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں موت دیتا، ہم خود ہی جیتے ہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ان ہوبا اللہ رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ رسول نہیں ہے مگر ایک انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ دیا ہے. وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، اب جو بھی رسول علیہ السلام، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو مدد فرما جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. قال اما قلیل اللہ یصبحن نادمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تھوڑی ہی دیر میں یہ نادم ہو جائیں گے. فاقذتهم الصیحۃ بالحق، تو پھر انہیں آپ اکڑا ایک زلزلے نے صحیح صحیح. بالحق صحیح صحیح. یہ زلزلے کا عذاب قوم سمود پر آیا ہے اور قوم شعیب پر آیا ہے. تو لہذا انہی دو قوموں میں سے کوئی قوم یہ ہو سکتی ہے, اور یا صالح علیہ السلام ہے اور یا حضرت شعیب علیہ السلام ہے. فقطتهم الصيحة بالحق, تو انہیں آ پکڑا اس زلزلے نے بالکل ٹھیک یعنی صحیح صحیح. فجعلناهم غثاء, تو پھر ہم نے ان کو کر دیا کوڑا کرکٹ. فبوت للقوم الظالمین, اور پس دوری ہے پھٹکار ہے ظالم لوگوں کے لیے. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین, پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت ساری نسلوں کو اٹھایا. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون, اور کوئی بھی امت اپنے وعدے کے وقت سے نہ آگے جا سکی اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکے. ثم ارسلنا رسولنا تترا, پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا پہ بپہ. کلما جاء امت رسولها, جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تذبو, انہوں نے رسول کو جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا, پھر ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا, یعنی ایک کے بعد ہم نے پھر ایک قوم کو ہلاک کیا. وجعلناهم احادیث, اور ہم نے ان کو بنا دیا کسے کہانیاں. فبودا لقوم لا یؤمنون, پس ہلاکت بربادی ہے مٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتا. اب اس کے بعد پھر یہ آخری رسول جن کا ذکر آتا ہے اس سلسلے میں. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین, پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک واضح دلیل کے ساتھ. الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا, بس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین, اور وہ لوگ سرکشی کرنے والے تھے حد سے بڑھنے والے تھے. فقالوا, تو انہوں نے کہا. انؤمنوا لبشرین مثلنا, کیا ہم اپنی طرح کے دو آدمیوں پر ایمان لائیں ان کی بات مانیں. وقومهما لنا عابدون, جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. اب یہاں پر یہ لفظ اب عابد آیا ہے اپنے لغوی معنی میں, غلام کے معنی میں, جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. تم اپنی غلام قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے. فقط ذبوہما, تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فکانوا من المهلکین, پھر وہ ہو گئے ہلاک کیے جانے والوں میں سے. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یهتدون, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. وجعلنا مریم وامہ آیۃ, اور اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اور ہم نے بنایا تھا ابن مریم کو, مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو. وامہ آیۃ, اور ان کی والدہ کو ایک نشان بنا. وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین, اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا تھا ایک اونچی جگہ پر کہ جہاں ذات قرار ومعین, جہاں سکون بھی تھا اور جہاں انتہائی ٹھنڈا بسترا ہوا صاف پانی بھی تھا. یہ اشارہ اصل میں اس واقعے کی طرف ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا جسے حضرت مریم نے کھجور کے تنے سے کھجوریں ہلا کر کھجوریں کھائی تھی, اور اس پانی کے چشمے سے آپ نے پانی پیا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دی تھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت. اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے جس کا اللہ کے رسول نے اپنے ایک حدیث میں حوالہ بھی دیا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو پہنچا ہے خانہ کعبہ دعا کرنے کے لیے, اس کے بال گردالود ہیں سفر کی وجہ سے, کپڑے اس کے سفر کی وجہ سے پھٹ گئے ہیں. وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو, جو کھایا حرام کا, جو پہنا حرام کا, اس کا جسم, اس کا گوشت, اس کا خون حرام کمائی سے بنا. تو گویا عین بیت اللہ میں بھی انسان کی دعا عبادت قبول نہیں ہوگی اگر معاذ اللہ اس کی کمائی میں حرام کا عنصر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے آیت کے یہ حصہ پڑھا. یا ایھا الرسل, اے رسولو, کلوا من الطیبات, کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. وعملوا صالحا, تاکہ عمل کرو اچھا. پاکیزہ کمائی ہوگی, پاکیزہ رزق ہوگا, تو تبھی اعمال صالحہ کا بھی امکان ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کمائی حرام کی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے برے اثرات وہ پھر کردار میں نظر آتے ہیں, اولاد میں نظر آتے ہیں. تو فرمایا کہ اے رسولو, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. وعملوا صالحا, واو یہاں پر سببیہ ہے, تاکہ عمل کر سکو اچھا. انی بما تعملون علیم, بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کا علم رکھتا ہوں. فَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اے مسلمانوں یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے, یعنی یہ رسول تمہارے ہم مقصد گرو والے ہیں. یہ مضمون آ چکا ہے سورہ انبیاء میں بھی کہ تمہیں اصل میں اپنا آئیڈیل, اپنا رہنما, اپنے لیے اسوہ تم نے رسولوں کو بنانا ہے. تمہاری امت اصل میں وہ ہے, یہ جو رسول تھے یہ جو ان کا مقصد تھا وہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت تھی, سب کا مقصد ایک ہی تھا, اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ کو راضی کرنا. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ, اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میرا تقوی اختیار کرو, تم میرا کہنا مانو, میری نافرمانی سے بچو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, تو انہوں نے اپنے معاملات کو باہم تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کی, کسی نے کوئی ایک چیز دے لی اللہ تعالیٰ کے دین میں سے, کسی نے کوئی اور چیز دے لی. جیسے ہمارے یہاں کوئی عقائد کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہے اور اسی پر اس کا سارا ڈھیرا لگا ہوا ہے, باقی سے اور چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے بہت حساس ہے, اس کی نماز ہوگی اس کی نہیں ہوئی, بعض لوگ بہت حساس ہے رسومات کے حوالے سے. تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کلو حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر جماعت کے پاس جو حصہ ہے وہ اسی پر کچھ ہو رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے, ہم ہی حق پر ہیں کہ ہماری نماز بالکل صحیح ہے, یہی طریقے محمدی کے مطابق ہے, باقی لوگوں کی نمازیں غلط ہیں, ہماری نماز بالکل صحیح ہے. اور یہ ہے کہ اصل کام تو خدمت خلق کا ہے, ہم تو کر رہے ہیں, باقی نماز آدمی کا انسانی مسئلہ ہے, پڑھ لی نہ پڑھی تو کوئی نہیں پڑھی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ انسان دوست ہو اور دیکھو ہم خدمت خلق کے کام میں کتنے لگے ہوئے ہیں, اور اصل چیز تو اقامت دین ہے, دیکھو ہم اس کے لیے جلد سے جلوس اور مظاہرے اور تبلیغ وہ کر رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہو اور یہ کام نہ کرے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا تحریکی کام بہت ہے, لیکن یہ ہے کہ خود فجر کی نماز سے بھی اکثر و بیشتر غافل ہے. تو یہ اصل میں کسی ایک چیز کو لے کر آدمی سمجھ رہے کہ بس اصل دین یہی ہے, نہیں, دین ایک پیکج ہے, اور یہ ایک پیکج دین ہے پوری, کہ دین کے عقائد بھی تمہارے ٹھیک ہوں, عبادات بھی تمہاری سنت کے مطابق ہوں, اور رسومات میں بھی تم اپنی اصلاح کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے غلبے کے لیے محنت بھی کرو, کوشش بھی کرو. ہر جماعت کے پاس جو دین کا ایک حصہ ہے اس کو لے کر فرحون وہ کچھ ہو رہے ہیں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ, پس اے نبی چھوڑیے ان کو کہ وہ اپنی اسی بے ہوشی میں رہیں, اپنے اسی جو ایک جھوٹی تسلی ہے اس کے اندر یہ مدہوش رہیں, حَتَّىٰ حِينٍ ایک وقت تک کے لیے. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ, اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں کے ذریعے سے, ہم نے انہیں مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے, نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ, کیا ہم ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں بھلائیوں میں, کیا ہم واقعی انہیں بھلائیاں دے رہے ہیں, بل لا یشعرون, بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے, انہیں نہیں معلوم کہ یہ اصل میں ایک استدراج ہے. یہ دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی حسرتیں پوری کر لو تاکہ آخرت میں پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہ ہو. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, اب صفات آ رہی ہیں باطنی بندہ مومن کی, ظاہری صفات وہ چھ باتیں ہم نے پڑھ لی سورت کے شروع میں, اب اس کے بعد ان کی قلبی کیفیات کیا ہے یہ اب آ رہی ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, اور بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں, تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہے, کوئی غلط خیال دل میں نہ آنے پائے, کوئی زبان پر غلط الفاظ نہ آ جائے, کوئی انسان غلط سوچ نہ سوچے, تنہائی کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کرے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں, والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہیں, ان آیات کو پڑھنا, ان آیات کو سمجھنا, ان آیات سے محبت کرنا, جب تک ان آیات کی باقاعدہ تلاوت روزانہ نہ ہو انہیں چین نہیں آتا, تو وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے, عقیدے کے اعتبار سے ان کی توحید تو واقعتاً مثالی ہے, وہ کسی بھی اعتبار سے کسی شے کو اپنے رب کے برابر نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں, وقلوبهم وجلۃ, پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے تفسیر عثمانی میں کہ بندہ مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں نیکی میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا، پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی اور ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اعمال ہفت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اور منافق وہ بے عمل ہوتا ہے اور پھر بھی مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، وہ معافی کر دے گا. تو فرمایا کہ وہ جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ مُنْكِبَجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں، نیکیوں میں آگے نکلتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَهُمْ لَا سَابِقُونَ، اور وہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صفات بھی عطا فرمائے. فلا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی صلاحیت کے مطابق. جو صلاحیت اس کی دنیا میں لگ رہی ہے وہی دین کے لیے بھی لگنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو وہ خوب ترقی کرتے کرتے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہو اور دین کے اعتبار سے عاجز بنا ہو، جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں. تو نظر آتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے. اگر یہ دنیا میں اچھا سیلز مین ہے اور بڑے اچھے طریقے پر اپنے کاروبار کو یہ آگے بڑھا رہا ہے تو یہی صلاحیت تبلیغ کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو اسی طرح ترغیب دے کر دین کی طرف سے لے کر آئیے. اچھا وکیل ہے اور اچھے دلائل دیتا ہے اپنے موکل کے لیے تو اس شخص کو پھر دین کی بھی وکالت کرنی چاہیے. تو جو خوبی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر انتظامی صلاحیت دی تو وہ پھر دینی اعتبار سے بھی کسی بھی دینی ادارے کے لیے اپنے ان نظامی صلاحیتوں کا استعمال وہ کرے تاکہ وہاں پر بھی صحیح طریقے پر کام ایک آرگنائز انداز سے ہو سکے. جو آدمی میں اسکل ہے دنیا کے لیے وہ اس کی اسکل عام آنی چاہیے دین کے لیے. تو ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر جیسی اس کی وسعت ہے، جیسی اس کی مالی حیثیت ہے، جیسی اس کی قابلیت ذہنی ہے، جیسی اس کی جسمانی صلاحیتیں ہیں، اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا کہ تم نے یہ صلاحیت لگائی کہ دنیا کے لیے، دین کے لیے لگائی کہ نہیں لگائی. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ. یہ آیات متشابہات تھی صحابہ اکرام کے دور میں اور بات کو بھی کافی اعتبار ہوں کہ کتاب اور بولے، ظاہر بات ہے تصور ہی نہیں کرتا. آج یہ آیت محکم ہو گئی، آج ہم سمجھتے ہیں، آج ریکارڈ بولتا ہے. جب سے یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا آواز کا اور کیسٹس آئے اور اب سیڈیز ہیں، لہذا اب ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا ایسا ریکارڈ ہے جو باقاعدہ بولے گا اور ہر چیز ہماری ویڈیو بھی اس کی پوری ریکارڈ ہو سکتی ہے کہ ہمارا پوری تصویر بھی ہم اپنی دیکھیں کہ ہم نے کیا کرتے رہے اور اس میں ساری کی ساری سب ساؤنڈ بھی ہو، آواز بھی ہو. فرمایا ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایسا ریکارڈ ہے، ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. باقی لکھا ہے صاحب نے اپنی کتاب میں کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ہوا یہ کہ ایک رکشہ والے نے آپ کا رکشہ غلط پار کر دیا. اس کو آواز آئی اسپیکر پر کہ آپ کا رکشہ غلط پار کیا، آپ اس کی پارکنگ صحیح کریں. اس نے ادھر دیکھا تو کوئی پولیس والا تھا نہیں، اس نے کوئی اہمیت نہیں تھی، سگریٹ نکالا اور سلگا لیا اور پیتا رہا. دوبارہ وارننگ آئی کہ آپ کا رکشہ غلط پار کے اس کو ہٹائیے یہاں سے، اس نے پھر بھی کوئی نوٹس نہیں دیا. تیسری بار جو ہے وہ پھر اس کو وارننگ دی گئی، پولیس والا آ گیا اس کو پکڑ کر لے گیا. اب اس نے وہاں جا کر کہا کہ نہیں، یہ میں تو ابھی کھڑا ہی ہوا تو مجھے پکڑ لیا گیا ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کو باقاعدہ اس کی ویڈیو دکھائی گئی کہ دیکھیے آپ اس طرح سے آپ آئے، آپ کھڑے تھے، آپ نے سگریٹ سلگایا ہے، آواز سنی آپ نے، پھر بھی آپ کھڑے رہے. تو ظاہری بات ہے یہاں پر کون سا مجرم ہے جو کہ اپنے جرم سے انکار کر سکتا ہو. تو فرمایا کہ ہمارے پاس ریکارڈ ایسا ہے جو بولے گا آپ کے ساتھ، وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل اس آخرت کی تیاری کے حوالے سے غفلت میں ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال اس کے علاوہ ہی کچھ اور ہیں. دین کے کاموں کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ اور کاموں کی فرصت ہے، اس پہ لگے ہوئے دنیا داری. کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں، صبح سے نکل کے شام تک وہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور دین کے حوالے سے ان کے پاس وقت نہیں. تو فرمایا وَلَكُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ، ان کے پاس اعمال ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سرگرمیوں کے لیے خوب کمتے رہے ہیں، لیکن دین کی سرگرمیوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان سرگرمیوں کے لیے کیا وہ سماجی سرگرمیاں ہوں یا دفتری سرگرمیاں ہوں یا خاندان میں آنا جانا ہو، ان کے لیے بہت ٹائم ہے لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. فرمایا ان کے کچھ اور اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، اور وہ اس کے لیے عمل کرنے والے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک جب ہم نے پکڑا ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب کے ذریعے سے، اشارہ ہے مکے والوں کی طرف. اذا ہم یجعرون، تو پھر وہ چلانے لگے لا تجر اليوم، مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، پیشن تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم الٹے قدموں اس سے بھاگتے تھے، ان آیات کے سننے سے بھاگتے تھے. مستکبرین بالغ، تم ان آیات کے حوالے سے تکبر کرنے والے تھے. سامنا تہجرون، ایسے جیسے کہ تم کسی قصہ گو کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. معاذ اللہ، ہمارے نبی کو کس طرح وہ ہے اور تم ان سے جان چلا رہے ہو. افلم یتدبر القول، تو کیا انہوں نے بات پر غور و فکر نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، اور یا ان کے پاس وہ کلام آ گیا ہے یا وہ رسول آ گئے ہیں کہ جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئے تھے. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں. وہم لہ منکرون، کہ وہ اس رسول کے انکاری ہیں. ام یقولون بہ جنہ، اور کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا کسی عاصف کا سایہ ہے. بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ وہ محمد حق لے کر آئے ہیں. واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں، حق سے اظہار بیزاری کرنے والے ہیں. ولو اتبع الحق اہواءہم، اور اگر حق پیروی کرے ان کی خواہشات کی. لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو برباد ہو جائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اللہ کی شریعت پر عمل ہی میں خیر ہے، اسی سے امن و امان ہوگا، اسی سے نظام صحیح چلے گا. اور اگر شریعت کے بجائے خواہشات کی پیروی ہو تو فساد ہوگا، ظلم ہوگا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر خواہشات، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے شروع کر دے، حق ان کی خواہشات کو بڑا بنا لے اور اس کے پیچھے چلے، تو فساد بچ جائے گا آسمانوں میں، زمین میں، اور ان میں، ان تمام چیزوں میں جو ان کے اندر موجود ہے. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ اصل میں ہم ان کے لیے نصیحت دے کر آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. ہم تسألہم خرجا، اے نبی، کیا آپ نے ان سے کوئی ٹیکس مانگا ہے، کوئی خراج مانگا ہے؟ فخراج ربک خیر، تو جو آپ کو آپ کا رب اجر دے گا وہی بہتر ہے. وہ ہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی، آپ کو ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہی راستے سے تیر اختیار کر رہے ہیں، راستے سے کنارہ کر رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں. وکشفنا ما بهم من ضر، اور جو بھی انہیں تکلیف پہنچی اگر ہم ان سے دور کر دیں. للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو پھر یہ دوبارہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں بہتے ہوئے. ولقد اخذناہم بالعذاب، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے سے پکڑا تھا. یہ جو مکے والوں پر قحط کی مصیبت آئے تھی اس کی طرف اشارہ ہے. فمس فقاموا لربہم، تو انہوں نے اس کے باوجود اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہیں کی تھی. وما یتضرعون، اور نہ ہی وہ گڑگڑائے تھے. اب اس کے بعد پھر بڑے عذاب کا مستقبل کی بات آ رہی ہے، بڑا عذاب جب ان پر آئے گا. حتی اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر ایک عذاب کا دروازہ، ایک شدید عذاب کا دروازہ. اذا ہم فیہ مبلسون، پھر یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. چھوٹے عذاب سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، اب ان پر بڑا عذاب آئے گا اور پھر یہ بالکل بھج کر رہ جائیں گے، مایوس ہو کر رہ جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بے شک وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی ہستی ہے کہ جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی یا دماغ بھی۔ کتنا اللہ نے کرم کیا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے حصول کے ذرائع بھی دیے ہیں، اور اس کے بعد ان ذرائع کے ذریعے سے تمام معلومات کو پروسیس کرنے کا ذریعہ، نتیجہ نکالنے کا ذریعہ انہیں دماغ بھی دیا ہے۔ تم سنتے بھی ہو، تم دیکھتے بھی ہو، اور اس کے بعد تم خود اس سماعت اور بصارت سے پروسیس کر کے نتیجہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو ہم دنیا میں کچھ نہ کر سکتے۔ آج ہم دنیا میں جو بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے حلال کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا ہم اندازہ کر لیتے ہیں، انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں سماعت بھی دی ہے، تمہیں بصارت بھی دی ہے، تمہیں سمجھ بھی دی ہے، تمہیں عقل بھی دی ہے۔ قلیل ما تشکرون، تم میں سے کم ہی ہے کہ شکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ہمیشہ اس طرح پھیلے نہیں رہو گے، بلکہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تم نے، اور وہاں پر تمہاری جواب دہی ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، زندگی موت اختیار اس کے پاس ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جیسا کچھ کہ ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ ہم جب مر جائیں گے اور جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں، انا لمبعوثون، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور اس سے پہلے ہمارے آباء اجداد سے بھی۔ ان هذا الا اساطير الاولين، یہ نہیں ہے مگر اگلوں کی داستانیں، اگلوں کی قصے کہانیاں۔ اب اس کے بعد تین سرچنگ کوشچن آ رہے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فيها، بتاؤ یہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ کیا تم اشارہ کر سکتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کہ بھائی یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ زمین بھی اور اس زمین میں جو کچھ بھی جو ہے وہ درخت بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور پھول بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، یہ سب کے سب کسی اور کے اختیار میں، وہ جب چاہے درختوں کو سکھا دے، جب چاہے کسی گٹھلی سے پودے کو نکال دے، جب چاہے پانی کو خشک کر دے، جب چاہے پانی بہا دے، کوئی ہے جس کے بارے میں تم کہہ سکو کہ اس کے اختیار میں؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم واقعی جانتے ہو۔ سیقولون للہ، انقریب وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ، اتنی بڑی زمین اور اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قل افلا تذکرون، پھر نبی ان سے پوچھے، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ قل من رب السماوات سبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھے کہ اچھا کون مالک ہے ساتوں آسمانوں کا، اور کون مالک ہے تخت عظیم تخت کا، کون مالک ان تمام آسمانوں کا بھی اور اس پوری کائنات کی حکومت، اس کا تخت کس کے پاس ہے؟ سیقولون للہ، کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، بڑا خدا اللہ ہی کو مانتا ہے۔ مشرک اس لیے کہ اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مانتا ہے۔ تو کہیں گے کہ اللہ کے آسمانوں کا مالک بھی اللہ، اور اس کائنات کی حکومت اور تخت کا مالک بھی اللہ۔ قل افلا تتقون، نبی سے پوچھئے پھر تم اس کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی سے پوچھئے کہ اچھا بتاؤ مجھے کہ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی حکومت کس کے اختیار میں ہے؟ وہو یدیر بلا یدار علیہ، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس کی پکڑ سے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، انقریب کہہ گئے کہ یہ سارا اختیار، ہر چیز کے اوپر حکومت اللہ کی ہے۔ قل فأنا تسحرون، کہ نبی پوچھئے ان سے کہ پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے، پھر تم کیوں اس اللہ کے ساتھ دوسرے شریک کرا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لائے ہیں، وإنہم لکاذبون، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اذ اللہ ذهب كل اله بما خلق، ورنہ ہر معبود جو کچھ بھی اس نے بنایا تھا وہ اس کو لے کے علیحدہ ہو جاتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور یقیناً ان میں سے بعض بعض پر چڑھائی کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ساتھ پارٹنر ہوتے ہیں, برابر کی ان کی شراکت ہوتی ہے, کبھی ناراضگی ہوتی ہے تو لہٰذا وہ اپنا اپنا حصہ لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے. میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ساتھ پہلے بڑی دکان ہے, دو مشترکہ پارٹنر ہے, جھگڑا ہوا تو اسی دکان کے درمیان میں دیوار کھینچ دی, ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھا. ہمارا افسوس تو ہوتا ہے کہ کیوں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. یہ تو فرمایا کہ اگر واقعی اس اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے, اذن لذهب كل اله دماغ لگا, کبھی نہ کبھی تو اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا, اور جب اختلاف ہوتا تو پھر ہر ایک معبود اپنے اپنی تخلیق کو لے کے علیحدہ ہو جاتا, اور یہ بھی ہوتا تو ان میں سے بعض بات پر چڑھائی کرتے کہ بھائی میں جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھین کر اور میں پوری کی پوری تخلیق کا مالک میں خود بن جاؤں. بنا اعلیٰ باز ہوں اعلیٰ باز, اور پھر یقیناً چڑھائی کرتے ان میں سے بعض بات پر. سبحان اللہ اما یسفون, تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے جو وہ گڑ رہے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, جاننے والا ہے ہر چھپی بات کا بھی اور ظاہر بات کا بھی. فتعالی اما یشرکون, پھر وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اس صرف سے جو وہ کر رہے ہیں. اب اس سورت کے آخری رکوع میں بڑے لرزا دینے والے مضامین آ رہے ہیں. قُل رب اما ترینی ما یعدون, اے نبی ان سے کہیے, اے نبی آپ یوں دعا کیجئے, اے میرے رب اگر تم مجھے واقعی دکھا دے وہ عذاب پھر اس کا تم سے وعدہ کر رہا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کی. یہ دعا اصل میں ہمارے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا, اگر ان کے سامنے قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو ہمیشہ بچایا, آپ کو بھی اللہ ضرور بچا لیتا. اصل میں تو یہ دعا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اس وقت ہماری پاکستانی قوم بڑے طویل عرصے سے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے. ایک ملک ہم نے ایسا بنایا جو جس کا جواب سوائے اسلام کے اور کچھ تھا نہیں, نہ ہماری زبان ہے, نہ ہمارا کلچر ہے, نہ ہماری ثقافت ہے. آخر اس مشترکہ ہدف نے ایک بنگالی مسلمان کو اور پٹھان مسلمان کو متحد کر دیا, ایک پنجابی مسلمان کو سندھی مسلمان کو متحد کیا. صرف کلمے کا رشتہ تھا, اسلام کا نعرہ تھا, اس وجہ سے ہم سب نے مل کر ایک پاکستان بنایا. لیکن ہم نے اس ملک میں اسلام کا بول بالا نہیں کیا. اللہ نے سزا دی اور 1971 میں پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. ابھی بھی اسلام کی طرف ہماری پیش قدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ٹکرایا اور یہاں پر لسانی بنیاد پر مذہبی بنیاد پر کتنے سب کو غارت گری ہوگی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹا عذاب دیا ہے. تقریباً 400,000 افراد متاثر ہوئے ہیں زلزلے سے, اور ہلاکتیں جو ہے وہ 3-4 لاکھ کی 10% کی ہیں. تو اللہ نے باقی 90% کبھی بھی بچایا ہے تاکہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے اور سدھر جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہوش کے ناخن نہیں دیتے اور بڑی تباہی ہمارے اوپر آ سکتی ہے. تو ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, ایک تو ہم خود سدھر جائے, ہم اپنے دائرہ کار میں شریعت پر عمل کریں اور شریعت کے نفاذ کے لیے ہم مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں. آج ہم نے پڑھا ہوا جاہدو فی اللہ حق کا جہاد, اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے. اور ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے, رب اما ترینی ما یعدون, اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائی دے وہ عذاب کا جس کا تو نے نافرمان لوگوں سے گمراہ لوگوں سے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, اے میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کی دو. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں وہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, تو آپ ایسا کیجئے کہ برائی کا جواب دیجئے اچھائی کے ساتھ. یہ مکی قرآن کی عام دعوت سے بار بار یہ اسلوب ہے کہ مکی دور میں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, آپ دفاع کیجئے برائی کا اس طور سے جو بہت ہی اچھا ہے. نحن اعلم بما یصفون, جو جھوٹ وہ گڑ رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں. اب اس کے بعد پھر بڑی پیاری دعا سکھائی جا رہی ہے, دوسری دعا آ رہی ہے. وَقُلْ رب اعوذ بك من همزات الشياطين، اے نبی دعا کیجئے، رب اے میرے رب، اعوذ بك، میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، من همزات الشياطين، شیطانوں کی شیر سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں. اس دعا کو بھی اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر ایک کا دشمن ہے، کوئی بھی شیطان کے حملے سے محفوظ نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ یوں دعا کیجئے، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے کہ وہ مجھے گمراہ کرے، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں. اب اس کے بعد قیامت صغرا کا ذکر ہے، جو ہماری موت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت کو آ گئی. یہ چھوٹی قیامت ہے، بڑی قیامت اب آئے گی اپنے وقت کے اوپر. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے کہ دنیا سے قیامت دور سہی، دنیا کی قیامت دور نہیں. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بڑی قیامت شاید دور ہو بھی، چھوٹی قیامت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. فرمایا حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آری ہوتی ہے، قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دو. میں نے کہا تھا بڑا لڑا دینے والا مضمون آ رہا ہے، مرتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھا عمل کروں اس میں جو کچھ میں چھوڑ رہا ہوں. میرے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، اہل مجھے توفیق دے تاکہ میں اس میں جو کچھ تیزی راہ میں خرچ کر دوں. لَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ مضمون آئے گا سورہ منافقون میں بھی، تاکہ میں صدقہ کروں اور میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے. میری اولاد بھی ہے، میں اپنی اولاد کو بھی اللہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ میں ان کی بھی تربیت کروں گا، ان کو بھی میں تیرے دین کی طرف لگاؤں گا. اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھا عمل کروں اس میں جو میں چھوڑ کر مر رہا ہوں. اب حالانکہ وہ مال اس کا ہے نہیں، اب تو برسا کا ہو گیا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، ابھی بھی سمجھ رہے تھے وہ مال میرا ہے، لہٰذا کہہ رہے مجھے چھوڑ دے اللہ تاکہ میں اس میں اچھا عمل کروں. تو فرمایا اللہ ہرگز نہیں، ان نہا کلے بتم ہوگا فاصل ہوگا. یہ ایک بات ہے جو وہ پہلے بھی کہا کرتا تھا، جب بھی کبھی مشکل میں پھنستا تھا یہ کہتا تھا کہ اللہ مشکل آسان کر دے، اب میں نیک ہو جاؤں گا، اب میں اچھے کام کروں گا. اور اس کے بعد جب مشکل دور ہوئی تو دوبارہ وہی غفلت. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اب اس کے بعد برزخ ہے، کسی کی برزخ ہے قبر، کسی کی برزخ ہے سمندر کے اندر اس کے ذرات، مچھلیوں نے کھا لیا تو کسی شکل میں سمندر میں پڑا ہوا ہے، کسی کا برزخ ہے رات کا ڈھیر کہ اس کی میت کو لوگوں نے جلا دیا. تو فرمایا کہ اس کے بعد برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جبکہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب اس کے بعد بڑی قیامت کا ذکر، پہلے چھوٹی قیامت اب بڑی قیامت. فیضان اسے خطور، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فلا انصاب بینہم یوم اذن، اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اس روز کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ولا یتساءلون، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ بھائی تم بھی اٹھے ہو میں بھی اٹھیا ہوں، تم جو ہے وہ آؤ چلتے ہیں میدان حج کی طرف، مل کر چلتے ہیں، اور ذرا ایک دوسرے کا ہم نے ساتھ دینا آج بڑا مشکل دن ہے. نہیں، بلکہ ہر آدمی دوسرے کو بھول جائے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے گا میدان حشر کی طرف. فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکی کی تولے، جن کے نیکی کے پلے برابر بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکی کے پلے ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ ہے وہ بدنصیب کے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی آگ ان کے چہروں کو، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہو رہے ہوں گے بدشکل. اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، فکن تم بہا تکذبون، اور تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. جھٹلانا دو طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ محمد نے خود سے بنایا، اور یہ شکل یہ ہے کہ آیتوں کو سمجھ لیا اور اس کے بعد عملی اعتبار سے آیتوں کی تکذیب کی، جیسے یہودیوں پر الزام آئے گا سورہ جمعہ میں، کہ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. یہودیوں نے یہ نہیں کہا تورات اللہ کا کلام نہیں, عملی اعتبار سے تورات کے احکامات کو اپنے پاؤں پہ روندا. تو فرمایا کہ تمہارے پاس کیا میری آیتیں نہیں آئی تھی, کیا تم پر میری آیت تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکن تم بہا تکذبون, اور تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے. قالوا, فریاد کریں گے, ربنا, اے رب ہمارے, غلبت علینا شقوتنا, ہمارے اوپر چھا گئی تھی ہماری بدبختی, وکنا قوما ضالین, اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا, اے رب ہمارے, ہمیں یہاں سے نکال دے. فإن عدنا, پھر اگر وہ دوبارہ وہی کچھ کریں, فإنا ظالمون, تب ہم ظالم ہوں. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, یہاں سے نکال دے, اب نہیں کریں گے. اگر اب ہم نے وہی حرکتیں کی جو پہلے کر رہے تھے تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں. قال افتوا فیہا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو, دلیل ہو کر یہی رہو, فلا تکلمون, اور مجھ سے بات تک نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی, بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا, یقولون ربنا آمنا, جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, پس ہمیں معاف کر دے, ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا, تو تم نے ان کو مذاق سمجھا, تم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے, یہ پاگل ہے, اور یہ انتہا پسند ہے, اور یہ بنیاد پرست ہے, اور یہ مولوی ہے, ملاٹے ہیں, تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انساؤکم ذکری, یہاں تک انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا تھا. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان کے اوپر ہنستے رہتے تھے. آج زیادہ ہم جو بھی مغرب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اس کو سمجھتے کہ بڑا اسمارٹ ہے, یہ بڑا صحیح ہے, اور جو بھی دین کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور جس کو باوجود موقع ملنے کے وہ ہاتھ نہیں مار رہا, کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے, اس کو موقع ملا تھا, یہ لاکھوں میں کھیل سکتا تھا, اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو فرمایا کہ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, تو ان کو تو میں نے آج بدلہ دے دیا ہے ان کے صبر کا, جو انہوں نے دنیا میں شریعت کے احکامات پر عمل کیا اور صبر کیا, اپنے آپ کو روکے رکھا نافرمانیوں سے, ان کو تو میں نے بدلہ دے دیا ہے. انہم ہم الفائزون, اور بے شک وہ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں. اب اس کے بعد اللہ پوچھے گا, تعالی کم لبثتم فی الارض عددا سنین, اللہ پوچھے گا بتاؤ کہ تم زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا رہے. قالوا, وہ کہیں گے, لبثنا یوما او بعض یوم, ہم یہاں پر ہم رہے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. دنیا کی زندگی انہیں بڑی مختصر محسوس ہوگی. فاسأل العادین, بس اے اللہ آپ پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے. قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ فرمائیں کہ تم نہیں رہے مگر واقعی بہت تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم اس کو جان لیتے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے, عارضی ہے, ناپائیدار ہے, دھوکہ دینے والی ہے, کسی کی ختم ہو سکتی ہے, لامحدود زندگی آخرت کی ہے. کاش تم دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ کر دور اندیشی اختیار کر کے آخرت کی تیاری کرتے. اصا حسب تم اننا خلقناکم عبثا, تم نے کیا سمجھا, کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا, تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے, تم شتر بے مارو جو مرضی کرتے رہو. وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق, تو بہت ہی بلند و بالا ہے وہ اللہ جو کہ بادشاہ حقیقی ہے. دنیا کے بادشاہ بھی جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کونوں کا مقصد ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے. بادشاہ حقیقی ہونے کے باوجود تمہیں اس نے بیکار بے مقصد پیدا کر دیا. لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, رب العرش الکریم, اور وہ عزت والے تخت کا مالک ہے. ومن یدعو مع اللہ الہ آخر, اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارے گا, لا برہان لہ بہ, جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, فإنما حسابہ عند ربہ, تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے. دنیا کے بادشاہ بھی اپنے فرما برداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں, تو کیا بادشاہ حقیقی یہ نہ کرے گا؟ نہیں, جو بھی اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا اور اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا رب, اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے. انہ لا یفلح الکافرون, اور جان لو کہ جو کافر ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب اس کے بعد بڑی پیاری دعا سکھائی جا رہی ہے, اور یہ دعا اہل جنت کی دعا ہے. ابھی ہم نے یہی دعا پڑھی ہے آیت نمبر 109 میں کہ اللہ کے نیک بندے کیا دعا کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تو جو یہ دعا کرتے تھے آگے فرمایا کہ میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے، ان کو میں نے ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے، وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ گئے ہیں. تو یہ دعا کرنے والے جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے صرف دعا کافی نہیں ہے، اللہ تعالی اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وقل، اے نبی یہ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم، اے میرے رب کو معاف کر دے. لیکن صرف معاف کرنے سے ہمارا معاملہ نہیں چلے گا، اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جب تک اللہ کی رحمت کا ظہور نہیں ہوگا کسی کی بخشش نہیں ہو سکے. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کی بھی؟ کہا کہ ہاں، جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو ہم صرف اللہ کی بخشش کے نہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں. بکر رب اغفر وارحم، دعا کیجئے رب اغفر وارحم، اے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.